السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 تیسواں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کی وہ صورتیں جو کہ مکی صورتیں ہیں، اس میں خاص طور سے قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور چونکہ سورہ نبا بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی بار بار آپ کو چونکایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ زمین، آسمان، اور واقعی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعی نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا. زمین ہمارے لیے فرش بنا دی گئی، حالانکہ زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی بھی رکھی ہوئی چیز، ایون اگر ہم پانی کا گلاس بھی رکھتے ہیں تو وہ چھلکتا نہیں ہے، حالانکہ اتنی تیزی سے زمین گردش کر رہی ہے. تو ایک ایسے اندازے پر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں زمین کوئی بھی چیز گرا نہیں دیتی سوائے یہ کہ زلزلے آئیں. اسی طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دنیا میں ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. ایون زمین کا جوڑا آسمان ہے، دنیا اور آخرت، یعنی ایک آپ کو اس کا اپوزٹ ضرور ملے گا. نیند کو باعث سے سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش. آپ دیکھیں کہ انسان کتنی دیر جاگ سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سوتے نہیں ہیں. اور یہی دراصل انسان کی کمزوری کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو فرمایا کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، سبحان اللہ. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر جاگ سکتے ہیں، انسان کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن 20 گھنٹے سے زیادہ انسان جاگ نہیں سکتا. اس کے بعد وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اسے ہر حال میں، اس لیے جو کہا جاتا ہے نا ایک جملہ، ایک کال بھی ہے مشہور کہ پھانسی کے تختے پر بھی نیند آ جاتی ہے. تو واقعی میں نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنایا اور رات میں نیند رکھی ہے. آپ دیکھیں دن میں آپ کتنے بھی گھنٹے سو جائیں لیکن رات کی 1-2 گھنٹے کی نیند ہی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے. پھر ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ بارش کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یہاں پر جہنمیوں کے بارے میں جو خاص چیز بتائی گئی ہے کہ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے. اب دیکھیں اسی لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، کہ مومن دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، یا تو یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. اگر مومن اور کافر عمل دونوں کا یکساں ہو جائے اور ایک مسلمان بھی جو صرف نام کا مسلمان ہے اور یہ سوچے کہ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے تو اس کا بھی پھر حال کیا ہوگا؟ اس کا بھی انجام اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ ایک نان مسلم کا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک نہیں ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. عمر کہاں گزاری؟ جوانی کن کاموں میں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ علم جو حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ تو قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ حساب کتاب نہیں دے دیتا. اور یہ بات ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ابھی تک الحمدللہ پورے قرآن میں ہم نے کئی دفعہ یہ مضمون دیکھا کہ حساب کتاب قائم ہوگا, میزان رکھ دی جائے گی, ترازو رکھ دیے جائیں گے. اور ترازو کس لیے رکھے جائیں گے؟ تاکہ حساب کیا جا سکے کہ کس نے کتنے کیسے کام کیے, نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا یا گناہوں کا پلڑا بھاری رہا. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے, باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے, اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے, جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. جس روز ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے, کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. اِنَّا أَنزَلْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے. جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا. یعنی اس وقت اب افسوس اور حسرت کرنے کا کیا فائدہ, جیسے ہم کہتے ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس وقت کافر افسوس کریں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا تاکہ میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج حقیقت کو اور جو حق ہے اس کو قبول کر لیا جائے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی دعوت اور اس کلمے کی دعوت اس وقت عرب کے لوگوں کو دے رہے تھے اور وہ لوگ مان نہیں رہے تھے, اسی بنا پر ان آیاتوں میں یا ان صورتوں میں آپ کو یہی مضمون ملے گا کہ اس وقت انسان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ صرف پچھتائے گا کہ اس نے دنیا میں اللہ کے رسول کی بات یا اللہ کی بات کیوں نہ مانی تھی. سورہ نازعات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں, اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں, پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں, پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. فرشتوں کی قسم کھائی گئی, اور خاص طور سے وہ فرشتوں کی, والنازعات غرقا. اور آپ نے سنا ہوگا نزع کا لفظ ہم کہتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے یا وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نزع کے عالم میں ہے. تو یہاں پر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکالے جاتے ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جس وقت موت یعنی روح کو قبض کرتے ہیں, موت والے فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں. اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ایک ایک روئیں سے نکالی جاتی ہے, ایک ایک بال سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے روح. اور یہ بھی بہت تکلیف دہ عالم ہوتا ہے, کسی کی روح بہت ہی آسانی سے نکل جاتی ہے اور کسی کی تکلیف سے. لیکن تکلیف سے روح نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ یہ گناہگار تھے دنیا میں, نہیں, بلکہ موت کی سختی تو برحق ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دعاؤں میں اس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری کا آغاز تقریباً آپ کی وفات سے 8 دن پہلے ہوا. آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. واپسی پر آپ قبرستان سے جب واپس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ ہائے میرا سر, یعنی آپ کا سر دکھنے لگا, اور آپ نے پٹی باندھی ہوئی. اس کے بعد مسلسل آپ کو بخار چڑھتا گیا, اور یہاں تک کہ اتنی تیزی ہوئی بخار میں آپ کے اوپر 7 گھڑے پانی ڈالے گئے, 7 مختلف کنوؤں کا پانی لایا گیا. جب آپ کو اس سے نہلایا گیا تب آپ نے کہا بس, اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ٹھنڈک ہوئی, تھوڑا سا آپ کو افاقہ ہوا, آپ مسجد نبوی میں آئے. صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے. ایک دن تو حالت یہ ہو گئی کہ آپ ہوشی میں نہ آتے تھے، ہوش میں آتے پھر آپ کو بے ہوشی ہو جاتی تھی، تب آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، پڑھانے کے لیے کہا، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دو تین دن پہلے سے آپ کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھے لیٹے تھے، اور دو تین دن پہلے سے پوچھتے جاتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، یعنی آپ انتظار میں تھے کہ آج کس کا ٹرن ہے، کیونکہ آپ روزانہ ایک ایک اپنی بیویوں کے پاس گزارتے تھے ایک ایک دن۔ تو سارے لوگ سمجھ گئے کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے والا دن کون سا ہے۔ تب امہات المومنین نے سب نے کہا کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا جائے، لہٰذا آپ انہیں کے گھر تھے، انہیں کے حجرے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھتی سارے اذکار، جو کہ صبح شام کے اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، حسن المسلم میں اور دعاؤں کی کتابوں میں اور کارڈس میں موجود ہیں صبح شام کے اذکار، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی، جو اللہ کے رسول کا معمول تھا، اور پھر اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر دم کر کے ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی، تاکہ اللہ کے رسول کے خود کے ہاتھ سے اگر وہ ان کے اوپر جسم پر ہاتھ پھیرتی تو وہ زیادہ بہتر بات تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب آخری وقت آیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی کہ میں ان کی تکلیف دیکھ نہیں پا رہی تھی، آپ اپنے پیالے میں جو پیالہ وہاں رکھا تھا اس میں پانی تھا، اس میں ہاتھ بھگوتے جاتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے، اور موت کی سختی برحق ہے، اس طرح سے بھی کہتے۔ اسی طرح سے عبد الرحمان، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں، تب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں مسواک کو، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، خود ان کے ہاتھ سے مسواک لیتی ہیں، اس کو نرم کرتی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کو مسواک کراتی ہیں، اور اس وقت وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں یا آپ کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھ کر مسواک کرتے ہیں۔ اسی کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور آپ نے فرمایا اللہم برفق الاعلی، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ کی جو یہ آٹھ دن میں تکلیف تھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہیں، وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو انسان کو تکلیف آتی ہے تو دنیا میں شاید وہ کچھ ایسے اس کے کام ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے، میں نے کبھی اس کے بعد پھر کسی کے لیے یہ نہ سوچا، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی نیک اور اللہ کے نزدیک محبوب ہو سکتا تھا؟ جب ان کو وہ تکلیف اٹھانی پڑی جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ موت کی سختی برحق ہے، تو یہاں پر اسی لیے ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم کھائی گئی کہ جو ڈوب کر اور کھینچ کر نکالتے ہیں تو روح اتنی آسانی سے بدن سے نہیں نکلتی، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کے وقت کی سختیاں بھی آسان کرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تو عام انسان کی بات تو الگ ہی ہے، اور کبھی کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اچھا ان کو موت کے وقت بہت تکلیف تھی۔ اللہ نہ کرے ہمارے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھ کر، ظاہری باتوں کو اس کو دیکھ کر گمان کرنے لگتے ہیں، اچھا خوب گناہ کیے ہوں گے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ توبہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی تکلیف ہم نے کسی کو نہیں دیکھی، دشمن کو بھی نہ دے تکلیف، ٹھیک ہے یہ دعا کرتے ہیں ہمدردی میں، لیکن یہ بھی کہتے ساتھ میں کہ بڑے گناہگار تھے ایسے۔ کسی کی نظر آ جاتی ہے، کسی کی نظر نہیں آتی، روح جب نکالی جاتی ہے بدن سے تو تکلیف کے ساتھ ہی نکلتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے کسی نیک شخص کی، تو فرشتے سبز ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں، اور اس میں ان کو جو ہے لپیٹا جاتا ہے، اور بہترین خوشبو ان سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آسانی سے پھر اس کی روح نکالتے ہیں، اور پھر وہ روح جو ہے علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جب اس کا بھی ذکر آئے گا، علیین کا اور سجین کا۔ تو مومن کے لیے یہاں پر بھی فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن بظاہر معاملہ دیکھ کر جب بدن سے روح نکلتی ہے اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کو برے گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ تو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتظام چلا رہے ہیں، اور اللہ ہی کا حکم ہر طرف چل رہا ہے۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں واقعی پلٹا کر پھر واپس لایا جائے گا، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یکی کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یہاں پر زلزلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ ایک زلزلوں کی صورت میں ہوگی، اور جھٹکے پر جھٹکے ہو گئے، اور اس کو ہم دنیا میں بھی دیکھ چکے ہیں، کئی آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی رپورٹس آئیں پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ سے شاید کہ جس وقت زلزلہ آتا ہے اس وقت والدین کو خود یہ خبر نہیں ہوتی کہ پڑوس میں بازو میں بیڈ روم میں بچے سو رہے ہیں، تو ان کو بھی دیکھ لیں. جب زلزلہ آتا ہے تو انسان خود اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، تو لہٰذا اس وقت انسان کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ کے تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامنے زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کانا غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. یہاں پر جنت ان کے لیے بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو روکا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کا ذکر آخر کے پاروں میں آخر کی صورتوں میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا، ابھی آگے کی بھی صورتوں میں ہم دیکھیں گے اور پیچھے بھی گزر چکا ہے. ایکچولی نفس کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو نفس دراصل انسان کا اپنا اندر کا دل، اس کا ضمیر، جو اس کی خواہشات ہیں. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ میرا دل میری مرضی، یہی دراصل خواہشات ہیں. تو قرآن میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جس نے نفس کو دبا دیا، یعنی ضمیر کو دبا دیا، وہ نامراد ہوا، اور جس نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا وہ بامراد ہوا، کامیاب ہو گیا. اور اس کو ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں. اور ہوا، جیسے ہم دیکھتے ہیں آگے حاویہ کا لفظ آئے گا، جہنم کی ایک وادی ہے حاویہ، جس میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں خواہشوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو انسان اگر خواہشوں کا بندہ بن جائے اور خواہشوں کے پیچھے چلے تو خواہشیں اس کو منہ کے بل گرا دیتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ رمضان رکھا ہمارے لیے، تاکہ کہا جاتا ہے کہ روزہ سب سے بیسٹ وے ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا یا کروانے کا، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا. اور کیوں اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھائی کہ وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِي. اس دعا پر آپ جتنا غور کریں نا تو آپ کو خود آپ کے سامنے اس کے ایک طرح سے دروازے کھلتے چلے جائیں گے سمجھ میں آنے کے لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کا وقفہ کتنا کم ہوتا ہے آپ دیکھیں، تو پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کر اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. تو لہٰذا اپنے نفس کی خواہشات سے جو انسان بچے گا، پھر کہا جائے گا فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہم ربنا جعلنا منہم. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام ہے کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے کنٹینیوسلی کچھ سوالات پوچھے کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تب یہ بھی پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول نے بتایا کہ پوچھنے والا اور بتانے جسے پوچھا جا رہا ہے دونوں بھی اس کے بارے میں لا علم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا علم نہ فرشتوں کو ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا تھا. تو قیامت تو بس ایک اچانک آ جائے گی، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے احادیث سے پڑھا تھا کہ لوگ اپنے زندگی کے کاروبار میں مشغول ہوں گے اور لین دین، خرید و فروخت سب کچھ جاری ہوں گی، لیکن ایسے کاموں میں وہ مشغول ہوں گے اور کہا جاتا ہے کہ خریدنے والا جو چیز خرید رہا ہے اس کے پیسے بھی پے نہیں کر سکے گا، یا پانی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائے گا لیکن پانی بھی نہ پلا سکے گا، اور قیامت کا زلزلہ قائم ہو جائے گا. تو اتنی اچانک وہ قیامت آئے گی۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں بحالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر اگر ہم جان لیں تو یہ سورت سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ پیچھے سورت تحریم میں ہم پڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت فوراً آپ کو متنبع کیا کہ اللہ کے حرام حلال کی ہوئی چیز کو اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ ترشرو ہوا، اور آپ دیکھیں کہ اسباب نزول یعنی قرآن کی آیتوں کا جو نزول جاننے کے جو فائدے ہیں وہ یہی فائدے ہوتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ملتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں کب اور کس پس منظر اور کس تناظر میں نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے اور ابھی دعوت کی شروعات ہی تھی یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی، تو جو کفارانِ مکہ تھے اور سرداران قریش تھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے سے ہی بہت تکبر میں مبتلا تھے اور یہ لوگ اپنے سامنے کسی اور کو کچھ ان کی حیثیت سمجھتے نہیں تھے، یعنی صرف اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سارے ان لوگوں نے قبول کیا جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا مالی طور پر اتنے اس طرح سے اسٹیبلش نہیں تھے یا معاشرے میں جن کی کوئی عزت اور اتنا مقام نہیں تھا، یہ سارے لوگ اللہ کے رسول کے ارد گرد بیٹھے رہتے، تو سرداران قریش نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے یا سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہ بلال اور خباب کو یہاں سے ہٹائیے۔ حیرت، وہ لوگ تکبر اور حیرانی سے کہتے تھے کہ کیا ہم اور یہ بلال ایک جگہ بیٹھے، یعنی اتنا ان کو تکبر تھا، اتنا وہ زوم میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ جو تکبر ہے یہ انسان کو حق سے منحرف کر دیتا ہے۔ تکبر آتا ہے، پھر ضد اور ہٹ دھرمی آتی ہے، پھر تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سارے ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، تعصب، ضد، ہٹ دھرمی، حق سے انعد، اور یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اور یہ بلال ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں، آپ انہیں ہٹائیے تب ہم آتے ہیں۔ اسی طرح کے اور معاملات تھے جو یہ کرتے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بڑی مشکل سے اللہ کے رسول کے کہنے پر کچھ لوگ آئے بھی سننے کے لیے، یہی سرداران قریش میں سے یا عرب کے سرداران میں سے۔ تو اسی دوران عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، یہ ایک دن آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے اسلام کے بارے میں۔ جس وقت وہ آئے اسی وقت سرداران قریش بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تب اللہ کے رسول نے ان سے تھوڑی سی بے اعتنائی برتی، اور بے اعتنائی کا مطلب جو ہماری زبان میں نہیں بلکہ ان کو جواب، وہ جو پوچھ رہے تھے ان کو جواب دینے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے متوجہ رہے ان کی طرف اور ان سے بات کرتے رہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ تو اپنے گھر کے ہی آدمی ہیں، ان کو میں بعد میں جواب دے دوں گا، اور آپ کی ساری توجہ ان بڑے بڑے جو سردار وہاں بیٹھے تھے ان کی طرف رہی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی اور کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے رہنمائی ہوئی اور تزکیہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا اور رہتی دنیا تک قیامت تک اس کتاب کے اندر یہ آیتیں رکھ دی کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی۔ تو تر شروع ہونے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے رخی برتے مطلب آپ نے دوسرے لوگوں کو جواب دیا، ان کو جواب نہیں دیا، اس بنا پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ آپ دیکھیں کہ جب دو بچے ہوتے ہیں آپس میں اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، اب پہلا بچہ کمپلین کر دے ماں سے اور ماں اگر ڈانٹتی ہے دوسرے بچے کو، تب دونوں بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں کہ تم نے ہماری شکایت امی سے کیوں کی، ہے نا، ہوتا ہے نا، اور آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا اسٹوڈینٹس کا معاملہ آپ لے لیں کہ اگر ایک اسٹوڈینٹ کمپلین کر دیتا ہے تو دوسرا اسٹوڈینٹ اس سے پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے میری کمپلین کیوں کی ٹیچر سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت، ان کا اخلاق اور ان کا کردار، کہ جن صحابی کی وجہ سے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کا رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ جب بھی وہ آتے بہت زیادہ محبت سے ملتے اور زیادہ ان کا رسپیکٹ کرتے، بلکہ ان سے محبت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس طرح سے یعنی یہ آیتیں نازل کی اور زیادہ ان کا رسپیکٹ کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات کہا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو مدینہ سے باہر جانا پڑا تو آپ نے انہی صحابی کو ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا بنایا, اپنے پیچھے سردار بنایا یا ان کی ذمہ داری میں لوگوں کو سونپ کے گیا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی کہیں ڈانٹ پڑتی ہے یا کچھ معاملہ ہمارا ایسا ہوتا ہے تو اس کو سامنے والے شخص کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق تھا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ الٹا اور ان سے زیادہ محبت کرنے لگے. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے, اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں, بلند مرتبہ ہیں, پاکیزہ ہیں, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بات فرمائی گئی کہ جو لوگ نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں ان سے تو آپ بے رخی برت رہے ہیں, اور جو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے ان کو آپ ان پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہوتا ہے, ہم کیا ہے لوگوں کی ظاہری پرسنالٹی سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کا ظاہری عہدہ, ان کا رکھ رکھاؤ یا ان کا مال یا ان کی اور کوئی چیز خوبصورتی, اور اس سے متاثر ہو کر ہم ان کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے کام نہ کرے. دائی کو سب کے ساتھ برابر معاملہ رکھنا چاہیے. وہ کسی کے عہدے سے کسی کے مال سے متاثر نہیں ہوگا. اس کے لیے تو سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور ہر ایک کو اسے جہنم سے بچانے کی اس کو فکر کرنی چاہیے. تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ہم بھی جب اس کام میں لگے ہیں تو لوگوں میں اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہ کریں کہ جو اگر بڑے عہدوں پر ہوں یا جو مال میں زیادہ ہوں ان کو ہم زیادہ رسپیکٹ دیں اور غریب لوگوں کی کم رسپیکٹ کریں. ہمارے یہاں ویسے بھی ایک بنا لیا گیا ہے کہ غریب لوگوں کو تھوڑا سا ان سے معاملہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے. قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ ایک نصیحت ہے, یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے, فی صحف مکرمہ, جو مکرم ہیں, بلند مرتبہ ہیں, پاکیزہ ہیں. لوہے محفوظ کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے. انہیں قرآن جو تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک ایسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا اور ایسی لکھی ہوئی چیز ہے جو بہت ہی مبارک, مکرم اور بلند اور پاکیزہ جگہ محفوظ اور درج کی گئی ہے, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ کرام برارہ, حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے, اور بعض لوگوں نے اس سے قرآن سیکھنا سکھانا بھی لیا اور بعض لوگوں نے اس سے قرآن کا حفظ مراد لیا ہے. بہرحال قرآن کا حفظ ہو یا اس کا ایک طرح سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں یا سیکھنے سکھانے والے ہیں, تو یہ لوگ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. یہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کو حفظ کرنے کے لیے یا قرآن کی تعلیم میں لگے رہنے والوں کا درجہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن کرام برارہ کے ساتھ ہوں گے. وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا جو کہ قرآن لکھتے ہیں. اس سے بڑھ کر آنر کیا ہوگا آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے, ہو سکتا ہے پورا قرآن ہم سے حفظ نہ ہو سکے, لیکن جتنا بھی ہو سکے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. اور حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف حفظ کر لیں. ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ بچوں کو حفظ کروا دیا جائے پھر زندگی میں وہ جو چاہے کریں. نہیں, حفظ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, یہ کیسے پاسبل ہے یہ بات کہ ایک شخص حافظ قرآن بھی ہو اور ساتھ میں وہ اللہ کا نافرمان بھی ہو, وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار صحیح نہ ہو. تو حفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں پر باعمل عمل والے ہوں. قیامت کے دن آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا انجام ہوگا. سبحان اللہ, کہ جتنا قرآن یاد ہوگا یا جتنی آیتوں پر عمل کیا تھا اس لحاظ سے اس کا درجہ ہوگا. جتنا جتنا قرآن پر عمل کیا تھا, جتنا اس کے ساتھ لگے رہے تھے, اتنا ہی اعلیٰ مقام اور اتنا ہی اونچا درجہ اس کو ملے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے. لعنت ہو انسان پر, کیسا سخت منکر حق ہے. یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے. نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا, پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. ہرگز نہیں, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے, ہم نے خوب پانی لنڈھایا, پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا, پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی, اس روز آدمی اپنے بھائی, اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش وشاش اور خوش و خرم ہوں گے, اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی, کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے. یہ جو خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی. آپ دیکھیں کہ بار بار دنیا کی حقیقت کیوں بتائی گئی ہے اور کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوگا, دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اسی لیے بار بار آپ دیکھیں کہ احادیث میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور آخرت کا شوق دلایا گیا ہے, آخرت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کیسی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر سمندر کے اندر انگلی ڈبوئی جائے تو کتنا پانی لگے گا انگلی کو, آپ خود بتائیں کہ ایک بوند, بلکہ ایک بوند سے بھی کم. لیکن ہم اسی اور پورا کا پورا سمندر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ آخرت کی زندگی ہے. تو لیکن ہم آپ دیکھیں اسی ایک بوند کے لیے, یعنی جتنی انگلی ڈبوئی جاتی ہے سمندر میں, جتنا پانی انگلی کو لگے گا, ہم اتنے ذرا سے پانی کے لیے, یعنی اتنی ذرا سے زندگی کے لیے ساری تگ و دو کرتے ہیں. ہماری پوری زندگی کی بھاگ دوڑ, آج سارا ہمارا جو دیکھا جائے تو جو کھڑاک ہمارا پھیلایا ہوا ہے دنیا کی زندگی میں, انسان بس ایک دوڑا جا رہا ہے, دوڑا جا رہا ہے, ریس لگی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ بس جو بھی کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی کے لیے وہ ساری تگ و دو کرتا ہے. آپ دیکھیں 10% لوگ ہوں گے بس جن کو کچھ فکر ہوگی, باقی 90% لوگوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ کو کوئی آخرت کی فکر نظر نہیں آتی, ذرا بھی نہیں لگتا ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ اچھا یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو آخرت میں جانا بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی بھی کرنی ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا بھی ہے نا ایک, کہ اس وقت انسان سے جب پوچھا جائے گا کتنے دن تم وہاں رہے, اور جب اسے حساب کتاب لیا جائے گا تو تب اس کو پتا چلے گا کہ میں تو بہت ہی کم دن رہا وہاں پر دنیا میں, بس ایک گھڑی یا اس کا بھی دن کا بھی کچھ حصہ. تو دنیا کی زندگی بس ایسی ہے جتنی انگلی کو پانی لگے گا, اور جو باقی پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے. تو آپ خود بتائیے کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے کام کیا جائے یا جو ختم ہو جانے والی ہے اس کے لیے. اور آپ کو وہ ایک واقعہ بتایا تھا نا ایک کارپینٹر کا, کہ اس نے وہ کسی کے گھر جاب کرتا تھا کسی اپنے مالک کے پاس, اور زندگی بھر اس کے لیے کام کرتا رہا, گھر بناتا رہا یا جو بھی جاب کرتا رہا, انجینئر تھا یا کارپینٹر تھا, بہرحال جو بھی ہو, لیکن ہمیں سیکھنے کے لیے ہے. جب وہ تھک گیا جاب کرتے کرتے, اس نے ایک دن اس نے ماسٹر سے کہا کہ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں اور اب جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں. ماسٹر نے کہا کہ جاتے جاتے ایک کام میرا اور کر دو, ایک اور گھر بنا دو. اب اس نے چونکہ اس کو ڈائن کر ہی دیا تھا اور جاب سے اس کا دل اوب چکا تھا, لہٰذا اس نے بہت ہی بے دلی سے وہ گھر بنایا کہ اب تو مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے جاب. لہٰذا جیسے وہ پہلے کام کرتا تھا ویسے کام نہیں کیا اور بہت بے دلی سے کام کیا, اور کچھ اتنا خاص گھر نہیں بنایا, اور آ کر ایک دن اپنے مالک سے کہنے لگا کہ لیجیے یہ چابی اس گھر کی, جو آپ نے مجھے آخری کام دیا تھا وہ بھی میں نے انجام دے دیا, اب مجھے اجازت دیجیے. تب مالک نے وہ چابی واپس اسی کے پاس لوٹا دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے تھا, یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنانے لگایا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اس کے افسوس کا کیا حال ہوگا اس شخص کے جب اس کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ گھر میرا تھا. کیونکہ انسان جب اپنے لیے بناتا ہے کوئی چیز تو وہ بہت زیادہ ہی محنت سے بہت زیادہ دل لگا کر کام کرتا ہے. تو یہی سیم چیز ہماری زندگی کے بارے میں ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم کتنی محنت کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم تو فرش بھی صاف کرتے تھے کتنا رگڑ رگڑ کر صاف کرتے نا کہ ذرا سا نشان باقی نہ رہے. دیواروں سے گرد ہم اتارتے ہیں اور صاف کرتے ہیں تو دیواروں کی گرد ہم ایسی صاف کرتے کہ کہیں کوئی نشان باقی نہ رہے. ہمیں تو اپنی دیواروں پر تھوڑا سا نشان بھی گوارا نہیں ہوتا. برتن ہم دھوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوا کہ برتن دھوتے دھوتے ہم آدھا جو ہے بگونا صاف رکھ دیں اور آدھا ٹھیک کر دیں, یا جو بھی ڈشز ہیں ہماری وہ ڈشز کو ہم آدھا اچھا کر دیں اور آدھا چھوڑ دیں. تو دنیا میں تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم اتنے صفائی پسند ہیں, ایک ایک چیز ہم رگڑ رگڑ کر صاف کریں گے کیونکہ ہم کو صفائی بہت پسند ہے. تو دنیا کے گھر کے لیے اتنا کام, اور جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں. تو یہ کیسی ہماری نادانی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو جنہوں نے آخرت کے لیے کوشش کی ہوگی, جن کی ساری جدوجہد آخرت کے لیے لگی ہوگی. اور اس دن آپ خود دیکھیں کہ اب سب سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے انسان کے لیے, اپنے والدین اور شوہر کے لیے, بیوی بیوی کے لیے, شوہر یا اولاد, سب سے قریبی رشتے یہ ہیں, بہن بھائی, شوہر, بیوی, اولاد. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. آج کیا ہم ان رشتوں سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں یا کیا آج ہم ان رشتوں سے بے پرواہی برت سکتے ہیں؟ انہی کے لیے تو آج ہم دیکھیں کہ یعنی ہماری ساری تگوداؤ کس کی اولاد کے لیے, لیکن اس دن انسان انہی سے بھاگے گا, اپنے سوا اس کو کسی کا ہوش نہ ہوگا, کچھ روز اس چہرے دمک رہے ہوں گے. بہت ہی پیاری آیت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم انہی میں ہمارا شمار ہو کہ اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے اور حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب کسی بھی یونیورسٹیز میں یا جو بھی ڈگری کالجز ہیں یا اور بھی کوئی کالجز, جس دن رزلٹ ہوتا ہے خصوصاً جب ایک آنر دیا جاتا ہے, گریجویشن ڈے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل لباس پہنایا جاتا ہے, پھر ایک تحفے کے طور پر ایک آنر کے طور پر شیلڈ دی جاتی ہے, ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کالج کا ذہن میں آپ تصور لے آئیں, کوئی بھی یونیورسٹی کا, کیسے لوگ سب خوش و خرم گھومتے ہیں, سب کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا رزلٹ ملنے والا ہے یا ہم کو وہ آنر مل گیا ہے اور رزلٹ مل گیا ہے. تو وہ خوشی کا وقت آپ دیکھیں کہ چہرے کیسے, کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی چہروں پر, ہر کوئی خوش خوش ہوتا ہے, ایک دوسرے سے مل رہا ہوتا ہے, اور انسان کے کا منہ بند نہیں ہوتا, اس کے دانت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہنستے ہی رہتے ہیں مسلسل. تو اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہوگا کہ کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. اور کیوں خوش و خرم ہوں گے, کیا وجہ تھی کہ کیوں, کس وجہ خوش و خرم ہوں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو صحیح, جو جدوجہد انہوں نے کی تھی, جو تکالیف انہوں نے اٹھائی تھی اللہ کی راہ میں, جو مشکلات میں وہ گرے تھے اور وہ ثابت قدم رہتے دنیا میں اور ان کی صحیح قابل قدر ٹھہری, تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. پھر کچھ چہرے اس روز ان پر خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی, یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں جب آپ کسی کو دیکھیں, جب کوئی ایسی کوئی بری خبر سنتا ہے تو اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, اسی وقت آپ دیکھیں کہ کسی کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر سیاہی چھا گئی ہو. بری خبر سن کر ہی انسان کو ایسا ہو جاتا ہے, تو جب وہ خود اپنے انجام کو دیکھ لے گا اور یہ بری خبر جب اس کو ملے گی کہ اس کا نام اعمال اس کے دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیا گیا, تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختیوں سے, تکلیف سے ہم کو محفوظ رکھے. اور قیامت کی سختیاں تو ایسی ہوگی کہ جب کوئی ایک دوسرے کو نہ پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایت سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہمارے ستر اس وقت سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت قیامت کے دن سب لوگ برہنہ اٹھیں گے, یعنی بغیر لباس کے اٹھیں گے. تو ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا کہ عورتیں بھی برہنہ ہوں گی؟ آپ نے یہی تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا اور انسان صرف اپنی پرواہ کرے گا. تو لہٰذا ہمیں اس وقت کی فکر کرنی چاہیے جب ایسا وقت آئے گا, اس وقت کی گھبراہٹ اور سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سورۃ تکویر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اگر ایک ایک آیت پر ہم غور کریں تو ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بات کی جائے, اور تقریباً ہر آیت پر آپ کو احادیث مل جائیں گی. لیکن پھر وہی بات کہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے اگر قیامت کا منظر ہم کو دیکھنا ہو تو ہم یہ مکی صورتیں پڑھ لیں, اور خصوصاً سورۃ تکویر, کہ اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سورۃ تکویر کو پڑھ لے اور دیکھ لے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی. سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج ہمارے جیسی کئی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں, وہ اتنا بڑا, اتنا ہیوج ہاٹ بال آف فائر ہے. تصور کریں ذرا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ چلیں گے جیسے کہ وہ ایک روئی کی طرح ہو جائیں گے اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. یہ بھی بہت اہم بات ہے, کیونکہ اس وقت عرب کے لوگوں کے یہاں پر اس زمانے میں اونٹنیاں بہت زیادہ اہم تھیں, ان کے لیے ایک سرمایہ ہوا کرتی تھیں, اور خاص طور سے حاملہ اونٹنی, وہ تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ریسپیکٹ فل بھی تھی اور ان کا ایک سرمایہ ہوا کرتی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ 10 مہینے کی حاملہ اٹھنے کے اب وہ بچہ یعنی ہونے ہی والا ہے، تو وہ بھی اس طرح سے گھومتی پھریں گے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوگی، اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں نا کہ سمندر کیسے بھڑکائے جائیں گے، اور تسجید کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سجرت، تو یہ جو ہے یہ لفظ عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ بات عجیب ہمیں لگتی ہے کہ بھلا سمندر کیسے دہکائے جائیں گے، یہ تو پانی ہوتا ہے اور پانی تو آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے، تو یہ پانی خود کیسے بھڑک اٹھے گا؟ لیکن اگر پانی کی حقیقت اگر ہم لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، یعنی دونوں جو گیسیں ہیں ایک آگ کو اور بھڑکانے کا کام کرتی ہے اور ایک خود بھڑک اٹھتی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا گیا جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل دے گا اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں گی، جو ان کی اصل خاصیت ہے۔ تو آپ خود دیکھیں اور تصور کر لیں کہ دنیا کا 3 حصہ آج دیکھا جائے تو پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، اب یہ 3 حصے جو سمندر ہے وہ جب بھڑک اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا، اور جب جانے جسم سے جوڑ دی جائیں گی اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں ماری گئی۔ یہ مضمون ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور کیونکہ اس زمانے میں سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا حال یہ تھا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت لڑکیوں کو دفن کرنے کا رواج عام تھا، لڑکیوں کو اپنے لیے وہ باعث سے ننگو آر یا شرم سمجھتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کی وجہ سے ہمیں داماد کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اور سیم کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ آج کہاں ہے، ہندوستان میں بہت ساری جو آپ سملیرٹیز ملیں گی اس وقت کے مشرکانہ ماحول کی تھیں، جب اللہ کے رسول نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت کے ماحول کی بہت ساری باتیں آپ کو آج ہمارے ہندوستانی معاشرے میں نظر آئیں گی، وہی سوچ، وہی انسان کا رویہ۔ ان کی سوچ بھی یہ تھی کہ دامت کے آگے جھکنا پڑے گا، لہٰذا بیٹی کی وجہ سے ہم جھکے کیوں، اس کو اس سے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ذکر کیا کہ میری اتنی اور اتنی بیٹیاں تھیں لیکن میں نے سب کو دفن کر دیا، کہتا ہے کہ ایک آخری بیٹی تھی جو میرے پیچھے پیدا ہوئی، میں کہیں گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، بولنے کے قابل ہو گئی، جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندر سے یہ احساس ہوا کہ اس بیٹی کی وجہ سے مجھے دوسروں کے آگے جھکنا پڑے گا، میں اسے بھی ساتھ لے کر چلا اور وہ بیٹی مجھ سے باتیں کرتی جا رہی تھی، جب میں پہنچا دور جنگل میں کہیں کہ اس کو اب دفن کر دوں اور میں مٹی کھودنے لگا، تو جب میں مٹی کھودتا جاتا تھا تو وہ بچی میرے چہرے پر سے آئی ہوئی مٹی اڑاتی تھی۔ اب تصور کریں ذرا اور سوچیں، اور جو بچی اپنے باپ سے اتنی محبت سے اس طرح سے کام کر رہی ہے اور اس نے اسی بچی کو اس میں دفن کر دیا، اور جب یہ واقعہ سنا رہا تھا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں رحم نہ رکھا تو کوئی اور اس کے دل میں رحم کیسے پیدا کر سکتا ہے، تو اس وقت لڑکی سے پوچھا جائے گا، اور تصور کریں ذرا یہ کتنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ اور دھمکی ہے، اور کیسا انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات جس سے ناراض ہوا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ کر بھی بات نہیں کی جاتی، انڈائریکٹلی دوسروں سے کہا جاتا ہے جس کو سنانا وہ سمجھ جائے کہ ہم تم سے اتنے زیادہ ناراض ہیں کہ تم سے ڈائریکٹ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ اس شخص سے بات نہیں کرے گا جس نے دفن کیا تھا لڑکی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اور آج آپ دیکھیں، پیچھے آپ لوگوں نے پریزنٹیشن بھی دیکھا سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے دیکھا جو آج ہمارے یہاں پر ریشیو ہے لڑکیوں کا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر تھے کم از کم لوگ، ان کے اندر تھوڑی انسانیت تھی، جاہل بھلے ہی وہ لوگ، ان کے دور نے ترقی نہیں کی تھی آج ہماری طرح، جس پر ہم آج بہت زوم میں مبتلا ہے کہ ہمارا دور سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو اس کو ہم اسٹون ایج کہتے ہیں، اور یہ تو بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں اور تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ہم سے بہتر تھے کہ کم از کم مٹی میں دفن کرتے تھے وہ لوگ، دنیا میں آنے دیتے تھے، ہم تو کیا کرتے ہیں دنیا میں آنے بھی نہیں دیتے، اتنا بھی حق نہیں دیتے بچوں کو، اور مٹی میں دفن کرنا تو دور کی بات، جب عورتیں جا کر ابارشن کرواتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ باہر ڈسٹ بن میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ بچے، بعض اوقات 4 مہینے کے 5 مہینے کے، اور پھر وہ رات میں ڈسٹ بن اٹھا کر جو ہے پھینک دیا جاتا ہے کوڑا کرکٹ اس کے ڈھیر پر، اور کتے آ کر کھاتے ہیں اس کو، جانور آ کر وہ بچوں کو اسکن نوچتے ہیں۔ ٹائم میگزین میں ایک واقعہ بتایا گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے روڈ پر دیکھا کہ کتے بہت بھونبوڑ رہے کسی کو اور بہت شور ہو رہا ہے، جب دیکھا گیا تو وہ کوئی بچہ تھا اور زندہ تھا، کسی نے اس کو رات میں روڈ پہ لا کر ڈال کر چلا گیا۔ اتنے گئے گزرے ہو گئے آج ہم لوگ، تو کیسے آپ خود سوچے گا جب اس وقت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی؟ حدیث میں اسی لیے آپ دیکھیں کتنا چینج لایا گیا نا اسلام کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول نے پورے معاشرے کو جو تبدیل کیا، اور جو تربیت آپ نے کیا، جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں آپ نے بات بٹھا دی، کیسے پھر عورتوں کا رسپیکٹ عام ہو گیا تھا، عورتوں کو عورتیں صاحب جائیداد ہو گئی تھیں، کتنا چینج آیا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری میں ملتا ہے، وہ کہتے تھے، ان کا قول ہے کہ ہم اسلام سے آنے سے پہلے عورت کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، یہ تو اسلام نے عورت کو عزت دی۔ تو جس دین نے ہمیں عزت دی، آپ بتائیں ہمیں تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ہمیں آزادی دی ہمارے دین نے، ہمیں رائے کی آزادی دی، جبکہ پہلے عورتوں سے کوئی رائے اور مشورہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ہمیں حصہ دیا، وراثت میں حصہ دیا، محل طور پر ہماری حالت کو مضبوط کیا گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ مسلم کی حدیث ہے، جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر اللہ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، ان اتنے نزدیک ہوگا وہ شخص جس نے دو لڑکیوں کی اچھے سے پرورش کی ہوگی۔ آپ تو دیکھیں کہ ہمارے پر جب تیسری، ارے اللہ تیسری بھی لڑکی ہو گئی، تو جا کر کہیں اس کو کہ مبارک ہو کہ تم تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی خوشخبری کے مستحق ہو گئے ہو، جس میں اللہ کے رسول نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت کی خوشخبری دی ہے۔ جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر دو ہوں تو آپ نے فرمایا دو بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے تو بیٹوں کو کتنی ترجیح دی جاتی ہے، کئی واقعات آئے دن اخبار میں اس طرح سے آتے رہتے ہیں واقعات، لوگوں نے تو اس پر بہت سارے وہ بھی بنا رکھے ہیں کہ امی نے انڈا بھائی کو دیا اور مجھے نہیں دیا، کیونکہ کہا ہے کہ بھائی کو زیادہ طاقت کا کام کرنا پڑے گا، اس لیے بیٹے کو زیادہ ترجیح۔ یعنی ہمارے اچھی اچھی چیزیں بیٹوں کے لیے اٹھا کے رکھی جاتی ہیں اور بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ تم کچھ بھی لے لو، یہ تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول فرمائے کہ جس نے بیٹے کو ترجیح نہ دی بیٹی پر، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیث اس میں ملتی ہیں، جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، یا جس نے تین بیٹیوں کے اوپر صبر کیا اور ان کو اچھی طرح سے کپڑا پہنایا اور ان کی تربیت اور پرورش کی، تو وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو بیٹیاں جو کہا جاتا ہے کہ واقعی میں بیٹیاں رحمت ہے، تو واقعی میں رحمت ہے۔ اور آپ کو دیکھیں کہ جو بیٹیاں والدین کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بیٹے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں ایسی چیز رکھ دی ہے شروع سے ہی، کہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک پرسوز دل دیا جو والدین کا خیال رکھتی ہیں، جو ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں۔ بیٹی بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے ہندوانہ سوچ، اور جو اس وقت کے مشرکین کی سوچ تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ لوگ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بیٹے جنگ میں ساتھ دیتے ہیں، بیٹوں کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی اور بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے جس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کے صحیح طریقے سے پرورش کریں گے۔ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ایک اس میں آتا ہے کہ آسمان دروازے ہی دروازے بن جائے گا اور اس کی کھال لپیٹ لی جائے گی۔ جو کشیدت کا لفظ یہاں پر آیا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ جب مرغی کے پر نکالے جاتے ہیں تو اس کی جو اسکن پنک کلر کی نظر آتی ہے، ریڈ یا پنک کلر کی، تو آسمان اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے کسی کی کھال کھینچ لی گئی ہو، تو اس کی بھی کھال کھینچ لی جائے گی۔ آج تو ہمیں وہ نیلا نیلا اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے نا، لیکن قیامت کے دن وہ ایسا ہو جائے گا۔ فلا اقسم بالکنس الجوار الکنس واللیل اذا اسس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہاں جبریل امین کا ذکر ہے پیچھے، کہ اس نے اسے روشن افق پر دیکھا ہے۔ جبریل امین کو اللہ کے رسول نے دو دفعہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی اور مخلوق کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہی قیامت کا ذکر ہے، جیسے پیچھے کی سورت گزری ہے اسی طرح سے یہ سورت بھی دراصل قیامت کی نشاندہی کرتی ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کچھ کیا دھرا یاد آ جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ویسے بھی جیسے انسان کے ذہن میں ایک فلم سے چل جاتی ہے نا، جب وہ کوئی ایسے منظر کو دیکھتا ہے اس کو اپنی پچھلی پرانی یادیں آ جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو ماضی اس کا ہو سکتا ہے وہ 20 سال پرانا ماضی ہو، پوری اس کی 20 سالہ زندگی ہو، لیکن جب وہ اس 20 سالہ زندگی کے بارے میں سوچتا ہے تو 10 منٹ کے اندر وہ ساری باتیں سوچ لیتا ہے۔ حالانکہ 20 سال گزارنے میں جو عرصہ لگا وہ 10 منٹ میں ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی، لیکن بس ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا جو اس نے پیچھے کی زندگی میں کیا ہوگا، تو پوری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا میں نے کیا کیا تھا، نیک کام کیا تھا تو وہ تو خوش ہوگا، اور جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور دنیا کے لیے اپنی ساری تگ و دو کی، تو اس کو وہ بھی یاد آ جائے گا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یہاں پر انسان کی صورت گری کی بات کی گئی ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ انداز دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے اتنا متناسب اور ایسا پرفیکٹ بنایا کہ کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ انسان اپنے چہرے پر کبھی غور کرے، اپنی ایک ایک ساخت پر کبھی غور کرے، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھے، اپنے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے جوائنٹ کو وہ دیکھے، کیسے جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم جھکنا چاہے تو ہم جھک جاتے ہیں، جب اٹھنا چاہے تو اٹھ جاتے ہیں، کوئی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے ہاتھ جدھر ہم ٹرن کرنا چاہیں ٹرن ہو جاتے ہیں، ہماری انگلیوں سے جو چاہیں ہم پکڑنا چاہیں پکڑ لیتے ہیں، جس طرف ان کو کریں اس رخ پر وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنے چہرے پر غور کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت بنائی، ناک آنکھیں بالکل متناسب، تو جس نے تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ لیکن اے انسان، تو پھر بھی اللہ کی طرف پلٹتا نہیں، بلکہ یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، جبکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر ایسے نگراں مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، یہی وہ کرامن کاتبین ہیں جو ہماری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، اور کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتے یہ کرامن کاتبین۔ فرشتے ہم جانتے ہیں کہ ڈیوٹیز تو چینج ہوتے رہتی ہیں ان کی، لیکن کبھی یہ غفلت نہیں برتتے، اپنے کام سے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے، ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ایک طرح سے تیار ہو رہا ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس دن کہا جائے گا کہ اقرأ کتابیہ، پڑھ اپنا نام عمل، آج حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین ہماری ہر ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ متففین، تدفیف کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا، اور خاص طور سے تدفیف کا جو لفظ ہے اصل میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا یا چوری کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دیتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار جاتا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، تو کہا جائے کہ تباہی ہے اس روز ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اور یہ لفظ صرف ڈنڈی مارنے والوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہر چیز میں کمی کرنا، کہ اس چیز کو اس کا پورا حق نہ دینا۔ جیسے ایک دفعہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تففا، تم نے کمی کی، یعنی نماز کو تم نے پوری طرح سے ادا نہیں کیا اور نماز میں تم نے ڈنڈی مار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں جب اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو وہ ڈنڈی مارنا ہی ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے تعلق سے جو ان کے ذمہ فرائض ہیں اس کو پورا نہیں کرتے یا ان کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ اور یہی حال سبھی کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ڈنڈی مارنا اس میں ہی نہیں کہ مال میں ناپ تول میں کمی کرنے میں، بلکہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ نبھانا۔ اگر ایک شخص جاب کرتا ہے اور جہاں وہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اگر وہ ڈیوٹی آورز پورے نہیں کرتا تو اس نے بھی کمی کی۔ اور ہر ادارے پر آپ لے لیں اس کو، چاہے کوئی بھی ادارے میں کوئی کام کر رہا ہو، وہ کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ذمہ داری جو ڈیوٹیز ہیں اگر اس نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس نے کمی کر دی، اور کہا جائے کہ اس کے لیے تباہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے گورنمنٹس جو آفیسز ہیں اس کا حال کیا ہے، لوگ بیچارے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، روزانہ چکر لگاتے ہیں، لیکن یا تو سیٹ پر جو آدمی ہے بیٹھا ہونا چاہیے وہ بیٹھا ہی نہیں ہوتا، یا اس کو کہہ دیتے کہ کل آنا۔ یعنی لوگ چائے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے کے لیے جو ٹائم دیا گیا اس سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، لیکن ان کو اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص اپنی ڈیوٹیز صحیح انجام دے، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے، تو آج جو ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم کیے رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے ساتھ نقصان کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب کے دید سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ جنتیوں کے لیے کیا ہوگا کہ جب تمام انعامات ان کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ان کو دے گا اور ساتھ میں اپنا دیدار بھی کروائے گا، حجاب ہٹا دیا جائے گا جو حجاب تھا۔ اور جب لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت کی ہر نعمت اس دیدار کے سامنے کم لگے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کرے۔ سجین کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، اور سجین یہ وہ لوگوں کا دفتر ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ سجین ایک دفتر بھی ہے، یعنی لکھنے کی جگہ رجسٹر، اور یہ ایک رہنے کا مقام بھی ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، یا وہاں یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں جنہوں نے برے کام کیے تھے یا جو کافر تھے۔ اور علیین، جس کے بارے میں ابھی آگے ہم پڑھیں گے، یہ نیک لوگوں کا دفتر ہوگا، اور یہ جگہ بھی ہے اور رجسٹر بھی ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بس جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا نام عمل علیین میں ہوگا، تو یہ وہ علیین ہیں جب جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ احادیث سے کہ جب نیک لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو ان کو سبز ریشم کے لباس میں لپیٹ کر اوپر لے جایا جاتا ہے، اور ان سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے، احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے، کہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اور ہر فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیک روح ہمارے پاس سے ہو کر گزرے تاکہ اس خوشبو سے ہم فائدہ اٹھائیں. جب دروازے نوک کیے جاتے ہیں آسمان کے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون سعید روح ہے، تب بتایا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں ہیں. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اسے علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی بدبخت آتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، اور بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے ٹاٹ والا کپڑا، جو کہ بہت ہی عجیب طرح سے سخت ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، اس کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے ایک مومن کے لیے اور ایک کافر کے لیے، یا ایک نیک عمل کرنے والے شخص کے لیے اور ایک بد عمل کرنے والے شخص کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارا انجام علیین میں ہو اور ہمارا دفتر وہاں ہو. پھر ان کے لیے جنتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے ان کو ایسی سربن مہر شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی وہ امپورٹنٹ ہوگی، اس سے پہلے کسی نے اس کو پیا نہ ہوگا، یا صرف اس جنتیوں کے لیے مخصوص ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوشش کرنے والوں کو یا بازی لے جانے والوں کو اس چیز میں بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر ہمیں کچھ کوشش کرنا ہی ہے تو کس چیز کے لیے پھر ہم کوشش کریں، یا ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہو تو اس جنت کی نعمتوں کے لیے ہم کوشش کریں اور سبقت لے جائیں. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر پھینک دے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. پھر دو لوگوں کو کمپیئر کیا گیا ہے اور ان کی دنیا کی زندگی کو ان چھوٹے سے جملوں میں قید کر دیا گیا ہے. وہ شخص جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف مسرور پلٹے گا. یعنی یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کی زندگی اپنے بال بچوں کی تربیت کرتے ہوئے گزاری تھی، اس نے خود اپنی ہی فکر نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں فکر کی تھی اور اپنے گھر والوں میں مصروف نہیں ہو گیا تھا، دنیا میں مست نہیں ہو گیا تھا، بلکہ خود کی بھی تربیت کرتا رہا، بچوں کی بھی تربیت کرتا رہا. لہٰذا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ خود اپنی ہی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ واقعی میں جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا جب اپنے گھر والے ساتھ نہ ہوں. مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب اپنے سارے لوگ ساتھ میں موجود ہوں. تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. یہ کون شخص تھا؟ یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، یعنی دنیا کی زندگی میں یہ گھر والوں میں مست مگن تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی. اس نے سمجھا تھا کہ کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، اور پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو سب کچھ جانتا تھا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو بہت زیادہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا اے ابو ہریرہ کے موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، جس ٹیلے پر میں نے زندگی کی شام کی ہے اس ٹیلے کی دوسری جانب کیا ہے میں نہیں جانتا، یعنی آخرت میں کیا ہونے والے میں نہیں جانتا، اور نیک عمل کم ہے برائیوں کی کثرت زیادہ ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس بنا پر وہ رونے لگے۔ زیادہ تر ہم دیکھتے کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ جو کچھ کیا پتہ نہیں وہ کامیاب ٹھہرا نہیں ٹھہرا۔ اور ایمان، آپ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان یہی تو کہا گیا نا کہ خوف اور امید کے بیچ کی جو کیفیت ہے، کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یہی تو دراصل ایمان ہے۔ تو نیک لوگ اپنی نیکیوں پر زوم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہاں ہم تو بہت نیک ہیں، ہمارا انجام تو جنت میں پکا ہے، نہیں، بلکہ ان کو آخر وقت بھی فکر کھائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب ایک تابعی آتے ہیں ابو ہریرہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث سنائیے جو ڈائریکٹ آپ نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور اس حدیث کو سنانے کے دوران 3 دفعہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس بنا پر؟ کیونکہ اس حدیث میں یہ تھا کہ اس وقت جہنم کہ جب آگ دہکائی جائے گی، جو انجام کی شروعات ہوگی وہ ان 3 لوگوں سے ہوگی جو سخی تھے، جو شہید تھے اور عالم تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کس لیے کیا تھا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اس بنا پر ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو کیسا ان کا ایمان تھا اور کیسے وہ لوگ تھے آپ دیکھیں، آج تو سن کر ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ان کی زندگی تمام ہونے لگی تو ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے اعمال کتنے ہیں، کیسے ہیں اور میرا کیا انجام ہوگا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھی، 5000 سے زیادہ احادیث یاد تھی، اور پوری زندگی انہوں نے مسجد نبوی میں، کچھ دن وہ بحرین کے گورنر بنائے بھی گئے تھے لیکن وہ چند سال گورنری انہوں نے کی اور واپس مدینہ تشریف لے آئے، تو پوری زندگی انہوں نے اس طرح سے گزار دی حدیث کا علم عام کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود انہیں یہ فکر، اس کے باوجود انہیں یہ تکلیف اور احساس کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ کل ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شعر اکثر گنگنایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا کیا حال ہوگا اس وقت جب نیک اعمال کی پونجی کم ہوگی اور برے اعمال کی کثرت زیادہ ہوگی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صحابہ کا آپ حال لے لیں، اتنا وہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور کیسی وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم تو اللہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، تمہیں ملنا تو ہے اس سے، ہر انسان کچھ نہ کچھ چلا جا رہا ہے، اور تم ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف گزرتے جا رہے ہو، پھر کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اپنے نام عمل میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ان آیتوں کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کرنے والا بنائے، کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری روش ایسی ہے کہ ہم دنیا میں مگن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف ہماری توجہ کو موڑ دے انشاءاللہ۔ سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قسم مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اسی اور وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس رب پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کچھ روایت سے، اسرائیلی روایت سے بھی اور کچھ دوسری روایت سے بات پتہ چلتی ہے یہ اصحاب الاخدود کون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا، اس کے پاس ایک جادوگر بھی تھا جو کہ اس کو سپورٹ کیا کرتا تھا، یا اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا جو وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی لڑکے کو میرے پاس بھیجا تاکہ میں اپنا یہ علم اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکی کو منتخب کیا اور اس شخص کے پاس بھیجتا رہا، اس جادوگر کے پاس، تاکہ وہ کچھ جادو یا کچھ ایسا علم سیکھ لے۔ اب وہ سیکھتے سیکھتے راستے میں کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو گئی جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار تھا، یعنی مسلمان تھا۔ تو وہ بچہ جاتے آتے اس عالم شخص کے پاس بیٹھتا اور اسے سیکھتا رہتا، اس نے کچھ تورات اور انجیل بھی اس سے سیکھ لی، اور وہ بچہ بہت نیک بن گیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دن جادوگر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بادشاہ سے شکایت کی، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ختم کروا دیا جائے۔ بادشاہ نے کوئی ایسے حربے استعمال کیے، 2-3 دفعہ ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بچے کی موت واقع ہو جائے، لیکن کسی طرح وہ بچہ مرتا نہیں تھا۔ 2-3 دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ نہیں مرا، بلکہ بھرے دربار میں اس کو مارنے کے بعد بھی وہ بچہ زندہ ہی رہا۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہو گیا تو بچے نے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ آپ کو اگر مجھے مارنا ہی ہے تو سب لوگوں کو جمع کریے اور کہیے کہ بسم ربک الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ، تو تب میں مر جاؤں گا۔ کہا جاتا ہے بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا، بڑے میدان میں سارے لوگ جمع ہوئے، اور اس بچے کو، اس پر جب تیر چلایا گیا، جب اس کی جان لی گئی، تو یہی کہہ کر کیا گیا کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، تو اس وقت پھر وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس بنا پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچہ مر نہیں رہا تھا، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور کب وہ مرا؟ اس بچے کے رب کا نام لیا گیا جب، تو سب لوگوں نے جان لیا کہ اس بچے کا رب ہی جو ہے وہ اصل رب ہے، اور بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اس بنا پر بادشاہ کو اور غصہ آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کا عام قتل و غارت گری شروع کر دی، اس نے زمین کھدوائی اور اس میں آگ جلائی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی لوگ ایمان لاتے تھے ان سے پوچھتا جاتا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یا پھر اس لڑکے کے رب پر، جب لوگ اپنے ایمان کا اظہار کرتے وہ ان کو آگ میں ڈالتا چلا جاتا تھا۔ تو انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اصحاب الاخدود، جن لوگوں نے گڑھے کھدوائے تھے اور مسلمانوں کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا۔ ایک واقعہ اور بھی بتایا جاتا ہے، اتنا اوتھینٹک تو وہ نہیں ہے اسرائیلیات میں سے، لہٰذا نہ ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کہ جو تین بچوں کے بارے میں بات ذکر آتا ہے کہ جو بچوں نے گہوارے میں بات کی، کہا جاتا ہے کہ ایک عورت، اس کو بھی تب حکم دیا گیا کہ وہ آگ میں کود پڑے، اس گود میں بچہ تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے اس نے سوچی کہ میں اس بچے کو لے کر کود پڑوں کیسے آگ میں، ظاہر سی بات ہے ماں تھی نا، تو جب بچے نے کہا تھا کہ اے ماں کود پڑ، تو جو تین بچوں نے بات کی تھی گہوارے میں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں، ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، جب اس نے ایک شخص کو گزرتے دیکھا سواری پر تو کہا کہ کتنا شاندار شخص ہے، ایسے ہی میرا بیٹا بھی ہو، تب بچے نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ میں ایسا ہوں، تو وہ بچے نے بھی بات کی تھی اور اس بچے نے بھی بات کی۔ تو بہرحال یہ اصحاب الاخدود کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے گڑھے کھدوائے اور آگ اس میں لگوائی اور اس میں ایمان لانے والوں کو ڈالتا چلا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب وہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تب اللہ کے رسول تیغ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ کیا ہوا، سختیاں آئیں، مشکلات آئیں، لوہے کے کنگھے ان کے جسموں پر چلائے گئے، آروں سے ان کو چیر دیا گیا، اتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں اللہ کے دین کی خاطر، کس بنا پر کہ وہ کلمہ گو تھے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ تو صرف آج کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں کہ آج طریقہ کار مختلف ہے، پہلے گڑے کھود کر آگ میں ڈالا جاتا تھا خندقوں میں، آج اوپر سے آگ برسائی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام آپ نے قبول کیا ہو یا آپ نے اسلام کا نام لیا ہو آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا گیا ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں، کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، کہ جو اسلام کو مانے گا یا اس پر عمل کرے گا تو گویا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف اس کے برابر ہوگا، کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا یا آپ اسلام کو ماننے والے ہیں تو گویا آپ نے آگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ اور واقعی میں آج کا دور ایسے ہی دور ہے، آپ تھوڑی سی حق بات کہہ کر دیکھیں، آپ اسلام کو فالو کریں، جو معاشرہ ہے وہ بھی آپ کا جینا دوبھر کر دے گا، اور ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ پردہ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے داڑھی رکھی تو آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ پردہ کر رہی ہیں تو بھی آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، یا آپ اسلام کا نام لیتی ہیں تو بھی ہر طرف سے یلغار۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ہم واٹس ایپ کی وجہ سے تو بہت زیادہ آسان ہو گیا دیکھنا، پہلے تو بھی لوگ بڑی مشکل سے دیکھتے تھے لیکن آج کل تو اور آسان ہو گیا دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو بڑوں کو چھوڑے بچوں کو، وہ بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ وہ بچے بےچارے خود بھی ابھی نہیں جانتے اسلام کا مطلب، لیکن ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ تو اسلام کو بھول کرنا یا اسلام کا نام لینا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر دور میں آتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مارے گئے گڑھے والے، یہ کون تھے گڑھے والے؟ اصحاب الاخدود کون تھے؟ جو مسلمانوں کو، جو نیک لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے، ان کو وہ آگ میں ڈال رہے تھے، لیکن دیکھا جائے تو وہ اپنے لیے کیا تیار کر رہے تھے، اپنے لیے آگ تیار کر رہے تھے، کیونکہ ان کی دشمنی اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ وہ دن سے دشمنی کر رہے تھے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ رب جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یعنی آج دنیا میں تم ظلم کر رہے ہو، کیا تم بچ جاؤ گے؟ آخرت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور مومن تو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کی تکلیف اٹھا لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو یاسر اور عمار بن یاسر، یہ سارے جو صحابہ کرام تھے اور جنہوں نے شروع میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، جب یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی کو جب سرداران قریش تکلیفیں دیتے تھے، کہا جاتا ہے جانوروں کو پلانے کا جو پانی تھا، ہال جیسا بنا ہوتا ہے، اس میں ڈبکیاں لگائی جاتی تھی یاسر رضی اللہ عنہ کو، ڈباتے جاتے تھے ان کو اندر اور پھر کھینچتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، محمد کے رب کو نہیں مانتے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ بلاؤ اپنے رب کو۔ اللہ کے رسول جب ایک دن وہاں سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ نے کہا کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو بیوی تھی سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کو پہلی اسلام میں شہید ہونے والی خاتون کہا جاتا ہے، یہ بھی ایمان لائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اتنی تکلیف دی جاتی، اور اس وقت جو لوگ تھے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اخنس بن شریک، یہ سارے سردار یہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایسا نیزہ مارا ان کو سمیہ رضی اللہ عنہا کو، جس سے ان کی جان چلی گئی۔ تو یہ پہلی شہید خاتون تھی، ان کی جان گئی اسلام کی خاطر۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاسر رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے کیا گیا کہ ان کے ایک پیر ایک جانور پر باندھ دیا گیا، دوسرا پیر دوسرے جانور کی طرف باندھ دیا گیا، اور دونوں جانوروں کو مختلف سمت دوڑا دیا گیا۔ آپ تصور کریں کیا حل ہوا ہوگا۔ تو اسلام یوں ہی نہیں پھیل گیا، اس کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں اٹھائیں، قربانیاں دیں اور ظلم سہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر اس سے توبہ نہیں کی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش جو محفوظ ہے۔ سورۃ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورہ اعلیٰ، اس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ قد افلح من تزکا، پھر یہاں پر وہی مضمون آیا ہے کہ تحقیق فلاح پا گیا اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ کا مطلب کیا ہوگا، یعنی تزکیہ وہ شخص کا ہوگا یا تزکیہ ہوا ہوا شخص وہ ہوگا جو اپنے رب کے نام کو یاد کرے، جو مسلسل اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور پھر ساتھ میں نماز بھی پڑھے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ اگر مسلسل ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے تو کوئی انسان برا کام کیسے کرتا ہے؟ لہٰذا تزکیہ وہ ہوگا جس میں مسلسل اللہ کی یاد رہے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی کہے کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا، یا ہم نے اپنی تربیت کر لی، یا ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں تو وہ باتوں سے نہیں پتہ چلے گا، عمل سے پتہ چلے گا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، اور پھر دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ لیکن تم تو کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جیسے کہا گیا نا، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ڈو ناٹ بائی دا لائف آف دس ورلڈ ایٹ دا پرائز آف دا ہیئر آفٹر، کہ دنیا کی زندگی آخرت کی قیمت پر حاصل نہ کرو۔ آپ خود بتائیں کہ ایک آپ بازار جاتے ہیں اور کوئی سستی سی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ چیپ جو چیز ہے آپ کو کوئی بہت بڑی پرائز پر دے رہا ہے، بہت زیادہ مہنگی، اور وہ قیمت بھی زیادہ بتا رہا ہے، تو کیا آپ اس کو دینا گوارا کریں گے؟ آپ کہیں کہ اتنی چیپ سی چیز کے لیے کیا میں اتنی بڑی قیمت دوں، اتنے پیسے خرچ کروں؟ ہمیں سے کوئی بھی کمتر چیز کے لیے بڑی قیمت دینا نہیں چاہتا، لیکن دنیا کی زندگی میں ہم دے رہے ہیں، ہم یہ دنیا کو خرید رہے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی حقیر سی چیز ہے اور اس کے لیے ہم نے پوری قیمت لگا دی۔ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ایسے ہی ہے، جبکہ آخرت کیا ہے، بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی چیز پہلے کے صحفوں میں بھی تھی جو کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یعنی ان لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی تھی، ان کی امت کو بھی، کہ دنیا کی زندگی تھوڑی اور آخرت کی زندگی باقی اور بہتر ہے، تو کیوں نہ پھر اس باقی اور بہتر والی زندگی کے لیے کوشش کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آ رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اگر آج ہم دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تو لوگ تھے جو اس بات کو سمجھ گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں۔ محمد اسد کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا ان کی لائف ہسٹری۔ محمد اسد کہا جاتا ہے کہ ایک آسٹرین جیو تھے یہ، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ مذہبی گھرانہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہودی بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو جیسے اس حقیقت کا پتہ چلا اسلام کے بارے میں، انہوں نے خود پڑھا، مطالعہ کیا، قرآن کی آیتوں پر غور کیا، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے اس پر بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے۔ اس زمانے میں بھی منکرین حدیث کا بہت زور تھا، تو انہوں نے ایسی کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس سے انسان کامیاب ہو سکے، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا بھی ہے، تو قرآن پر عمل کس نے کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کا جواب قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معاملات کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن کا پورا، یعنی قرآن کا پورا عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو یہ محمد اسد، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود سمجھا، اور احادیث کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اسلام لے آئے، اور پھر ایسی کتابیں لکھی کہ جس کی وجہ سے اور دوسرے لوگ بھی بہت سارے ایمان لے آئے۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھلائی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور یہ ایسے کوئی عام شخص نہیں تھے، جرنلسٹ تھے۔ تو اگر جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ بعد میں ہمارے دین میں آئے، جو پیدائش میں مسلمان نہیں تھے، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے پوری زندگی اس کام کے لیے لگا دی۔ اب دیکھیں کہ جو بھی شخص جو ریورٹ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسٹرا کام کرتا ہے جو ہم پیدائش مسلمان نہیں کرتے۔ تو تزکیہ کیا ہے اصل میں؟ تزکیہ یہی نہیں کہ آپ اس کو جو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں، بلکہ آپ جب جو بات کو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو جس چیز کو آپ نے بہتر سمجھا ہے، آپ اس کو دوسروں میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر یہ فکر، یہ تڑپ ہو کہ جس چیز کو میں نے اچھا سمجھی ہوں، میں اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ اگر میری ذات تربیت ہو رہی ہے اور تزکیہ ہو رہا ہے، تو میں کیوں نہ دوسروں کا بھی کروں؟ یہ فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ اور یہ فکر، یہ دراصل ایک خیر خواہی ہوتی ہے جو ایک دائی دین میں ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے آپ اپنی جان کھو دیں گے ان لوگوں کے پیچھے۔ یعنی اتنی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں بھی یہ فکر ہوتی رہنی چاہیے کہ جس چیز کو آج ہم نے بہتر سمجھا ہے، ہم اس کو دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ سورہ غاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوه یومئذ خاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ اور یہاں جو لفظ آیا وہ بھی قابل غور ہے آیت نمبر 9 میں، اسی میں لسائی ہے روادیا، ان کی کوشش جو ہے قابل قدر ٹھہری، یا اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہدہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ یہاں پر پھر دو گروہوں کی بات کی گئی ہے، اور قرآن میں آپ کو یہی مضمون ملے گا۔ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں دو ہی لوگ ہوں گے، ایک کامیاب اور ایک ناکام، ایک جنت میں جانے والے اور ایک دوزخ میں جانے والے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جنتیوں کے لیے جو وہاں پر چیزیں ہوں گی، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، چشمے رواں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی سی مجلس جو ہوتی ہے تو اس کا تصور اسی طرح سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ویسے تو جنت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے بات پیش کی ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے کہ قرآن میں کسی نے کہا تھا یہ بات کہ اونٹوں کا بہت ذکر ہے، تو اگر انسان صرف اونٹ پر ہی غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور وہ جان لے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا۔ اور قرآن میں آپ کو اس کا اونٹ کا ذکر بہت ملے گا۔ نان مسلم بھی اس بات پر ایگری ہوتے ہیں، یا وہ اس پر راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر اس پر غور کیا جائے تو واقعی میں انسان اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جان لے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، بھلے ہی وہ مانے نہ اس بات کو، لیکن وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کا مالک ہے، کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بنایا، یہ اگر آپ خود ریت پر چلیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ الٹا ہمارے پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، کوئی اور سواری ریت پر نہیں چل سکتی، ایون آج کل کی نہ سواریاں چل سکتی ہیں نہ اور دوسرے جانور چل سکتے ہیں ریت پر، لیکن اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ برابر وہ ریت میں چل سکتا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں کھا سکتا ہے، اس کے پیر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذخیرہ بھی اس کے اندر رکھ دیا پانی کا، کہ جب اگر راستے میں، کہا جاتا ہے اس وقت جب عرب لوگ سفر کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ دور دور تک کوئی پانی اور کچھ غذا تو میسر نہیں آتی تھی، تو جب پانی کی بالکل ہی قلت ہو جاتی تو وہ اونٹ کو ذبح کرتے، اس کا گوشت بھی کام میں آتا اور اس کے اندر جو تھیلی ہوتی تھی پانی کی، جس میں پانی جمع ہوتا تھا، وہ پانی وہ پی لیا کرتے تھے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اونٹ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو انسان غور کرے تو خود بخود اس کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ایک دائی کے لیے ایک طرح سے اس میں اور بھی اس کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ اگر جو دین کی دعوت دینے والا ہے، اگر وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور لوگ بات نہیں مانتے ہیں تو اسے اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو پہنچا دے، لیکن بات کو اچھی طریقے سے پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو یہ انہی کا نقصان ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے اپنا فرض نبھا دیا، کیونکہ حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اب جملوں پر ہی غور کر لیجئے کہ کیا بات بتائی گئی۔ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر کھلاتے نہیں، یہ بات نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو، ترغیب نہیں دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود تو کھانا کھلانا ہی ہے، دوسروں کو بھی ابھارنا ہے اس پر کہ وہ بھی مسکین کو کھانا کھلائیں، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بات کی گئی تھی جو کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا میراث میں، بلکہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی جائیداد بھی کھا لیتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو بڑا بھائی پورے مال پر قبضہ کر لیتا، اور کہتے کہ چونکہ جنگ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لڑنا میرے ذمہ ہے، لہٰذا مال و دولت کا بھی ذمہ دار میں ہی ہوا، اور وہ پورا مال ہڑپ کر لیتا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہ زمانہ جو زمانے جاہلیت کہلاتا تھا، جب اسلام نہیں آیا تھا اور اسلام نے جو تعلیمات دی، کہ آج بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آج بھی جائیدادیں ہڑپ کر کے کھا لی جاتی ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، یا تو بہنوں کو یا بیٹیوں کو یا پھر چھوٹے بھائیوں کو اس میں ناانصافی کی جاتی ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں میں خود یہ حال ہو گیا ہے، کسی بھی طرح دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا، اور خصوصاً وراثت کا۔ تو میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، تو وہی لوگ میراث میں ایک دوسرے کا حق ماریں گے جو مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر رہے گزار بنا دی جائے گی، اور تمہارا رب فرشتوں کے ساتھ اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام میں نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ پیچھے بھی ہم نے نفس کے بارے میں پڑھا تھا سورہ یوسف میں، نفس امارہ اور نفس لوامہ، کہ ایک جو برائی پر اکسانے والا نفس ہے وہ تو نفس امارہ ہے، اور نفس لوامہ کیا ہے؟ جو انسان کا ضمیر ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے برے کام پر۔ جب انسان مسلسل اپنے اس نفس کو دباتا چلا جاتا ہے ضمیر کو، تو پھر وہ نفس لوامہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اور جب انسان نفس لوامہ کی بات مان لیتا ہے، اور جب نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے فلاں کام کیا اور وہ غلط تھا، اور وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، تو پھر وہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ضمیر کو دبا دینا یہ انسان کے حق میں خود نقصان دہ ہے، اور ضمیر کو زندہ رکھنا یہ خود انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ خود سوچیں کہ جب نفس مطمئنہ اس سے کہا جائے گا کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور اپنے انجام پر خوش، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں، دیکھا جائے تو ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری تگ و دو کس لیے لگی ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ پھر ہمیں اپنے رضامندی کے طور پر جنت الفردوس عطا کر دے۔ تو یہ نفس مطمئن کیسے بنتا ہے؟ اس کا بہت پروسیس ہے ایک بڑا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت آئی ہے، لیکن کوئی حدیث سے نہیں ہم کو پتہ چلتا، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن واقعی اگر ہم دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، پوری زندگی ہمیں ایک طرح سے ایک اسٹرگل نظر آتی ہے، جدوجہد، کوشش، اور کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ نہ دیا ہو۔ جب سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑا تب بھی ابو بکر صدیق ساتھ تھے، جب کسی نے مال خرچ نہیں کیا سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ابو بکر صدیق نے اپنا مال ایسے غریب غلاموں کو آزاد کرنے میں لگایا کہ ان کے والد کہتے بھی تھے کہ اگر تمہیں غلام آزادی کرانا ہے تو کوئی تندرست اور توانا غلام آزاد کرو، تو کہنے لگے کہ میں تو یہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا سروکار کے کوئی کمزور ہے اور توانا ہے، میں تو یہ اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے کوئی ایسا موقع ہم نہیں دیکھتے جہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا ہو۔ جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آخری دنوں میں جب خراب رہنے لگی، تب اللہ کے رسول نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ جس پر میرا کوئی حق وہ مانگ لے۔ ایک شخص آتا ہے ایک دینار کا یا کوئی ایک درہم کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ اس کو اس کا درہم لوٹا دیا جائے۔ وہ بھی اللہ کے رسول نے اس لیے لیا تھا کہ کوئی سائل آیا تھا اور اس وقت اللہ کے رسول کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اس کا درہم لے کر دیا تھا۔ پھر ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے کہ میری پیٹھ حاضر ہے اگر میں نے کسی کو مارا ہو۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے کہ میرا حق باقی ہے، اور آ کر پھر وہ اللہ کے رسول کی پیٹھ کو چوم لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تب آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا نہ رکھا جائے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کی نیکیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب ایک دفعہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ جتنے تارے نظر آ رہے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد یعنی پھر میرے والد کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں صرف یہ ایک رات کی نیکیاں، اتنے ستارے جس رات انہوں نے میرے ساتھ خارج طور میں گزاری، جب انہوں نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غارث طور میں گزاری گئی نیکیاں اتنی زیادہ تھی ان کی۔ اسی طرح سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے ایک دن پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں مردوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق۔ تو یوں ہی درجے تو نہیں مل جاتے نا، کیوں ابو بکر صدیق پسند تھے اتنا اللہ کے رسول کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی؟ ان کی قربانیاں، ان کے کام ہی ایسے تھے، دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں ابو بکر صدیق کو، کیسی ان کی شخصیت تھی کہ اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، ابو بکر کو، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور تمام صحابہ کو، کیسے کیسے کام کیا، حالانکہ وہ انسان ہی تھے لیکن اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ تو ارشاد ہوگا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی یہ صدا آئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سورۃ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ فلقتهم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی، آپس میں رحم کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے دو راستے واضح کر دیے اور دونوں نمایاں راستے انہیں دے دیے، مگر اس نے اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ سیدھا سیدھا نہیں جاتا، بلکہ بہت پرخطر راستہ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے رخنے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنہ بالمکارہ، کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور حفت الشہوات بالجہنم، اور جہنم کو نفس کی پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ آپ نے بہت ہی افسوس سے کہا تھا کہ جب جنت کا راستہ آپ کو دکھایا گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ صرف عزم اور ہمت والے اور صبر والے لوگ ہی اس راستے کو طے کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس راستے پر نہیں چلے گا۔ اور جب جہنم کا راستہ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی اسی راستے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تو واقعی میں دیکھا جائے تو آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان کو کیوں نیند کیوں پسند ہوتی ہے؟ سب کو، ہر ایک کو اپنی نیند پیاری ہے، ہر ایک کو اپنا آرام پیارا ہے، ہر چاہتا ہے کہ وہ آرام دہ لائف گزارے، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جنت ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی نا، جنت میں جانا ہے تو آپ کو ہر حال میں اپنی نیند قربان کر کے فجر میں اٹھنا ہی ہے، آپ کو کچھ ایکسٹرا کام کرنا ہے، آپ کو کوئی آپ دیکھیں کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے جانا ہے اس فیلڈ میں، اسے ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا وہ ایک اس شخص کی طرح جو ایک عام سا شخص ہے جس کو صرف ایک نارمل سی ڈگری کرنی ہے، سمجھے بی اے کرنا ہے، تو بی اے کی پڑھائی میں اور اس میڈیکل کی پڑھائی میں کچھ فرق ہوگا؟ किसको ज्यादा जागना पड़ेगा, किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसको आउट ऑफ वे जाके कुछ कोशिश करनी होगी ताकि वो चीज को हासिल कर सके जो उसको चाहिए। तो आप देखें कि दुनिया में हमारे सामने मिसालें मौजूद है। जो शख्स MBBS करना चाहता है उसको दिन रात लगे रहना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और जो शख्स नॉर्मल BA करना चाहता है उसको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है पढ़ना उसको भी पड़ेगा लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम क्या जानो कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है, यानी वो जन्नत का रास्ता क्या है। वो बहुत मुश्किलात से होकर गुजरता है, उसमें मशक्कत है, मेहनत है, नफ्स की कुर्बानी है, अपनी जात का तज़किया है। और वो क्या है, गर्दन को आजाद कराना। हम जानते हैं ना कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया गुलामों की आजादी पर दिया। इतने इतने गुलाम आजाद किए गए, लोगों को में इतना शौक आ गया था गुलामों को आजाद करने पर अल्लाह के रसूल ने जो खुशखबरियां दी थी, क्योंकि इस्लाम गुलामी से निकालना चाहता था। उस जमाने में इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह बिका करते थे, गुलामों की कोई हैसियत नहीं थी, गुलामों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। लेकिन आप देखें कि इतनी सारी अहादीस हमें मिलती हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने आखिर में भी जो हदीस आपको हमें मिलती है जिसकी फिक्र आपको थी कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में नसीहत करता हूँ, नाज़ाबगीन के बारे में और तुम्हारे गुलाम लौंडी गुलाम। आपने फरमाया कि जो खुद खाओ वो अपने गुलाम को खिलाओ, उस पर आपने जन्नत की खुशखबरी दी है। तो इस्लाम तो गुलामी को खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी गर्दन को आजाद कराना, गुलामी से आजाद कराना। दूसरा, फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मिस्किन को खाना खिलाना। इससे मालूम होता है कि किसी के साथ हमदर्दी करना, किसी के साथ भलाई करना नेकी है, लेकिन रिश्तेदार के साथ नेकी करना ये डबल नेकी में आ जाएगा। और हदीस से ये बात हमें पता चलती है कि एक तो रहम के रिश्ता होने की बिना पर और नेकी करने की बिना पर दोहरा अजर दिया जाएगा। और आप देखें कि हमको दूर दराज के लोगों की ज्यादा फिक्र होती है कि वो फलां मोहल्ले में, वो फलां मुल्क में और फलां जगह। अभी फिलहाल हमको यकीन जानिए कि ठीक है बिल्कुल एक मुसलमान होने के नाते होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ बात बताना चाह रही हूँ कि अभी फिलहाल हमको फलस्तीन की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन ऐसे कई वाकयात खुद हमारे मुल्कों में हो रहे हैं, हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। कुछ चीजें मीडिया पर आ जाती हैं, कुछ चीजें मीडिया पर नहीं आती। तो देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बुरा हाल हो रहा है। यहां पर बात बताई जा रही है कि किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मिस्किन को खाना खिलाना। तो आप दूर दराज की फिक्रें करके अभी क्या करेंगे, अभी तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी जो आपके करीब में जो मसाइल दरपेश हैं आप उनको तो हल करिए, उनको तो आप देखिए कि आपके करीब में आपके रिश्तेदारों में कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे जो सही जिंदगी नहीं गुजार सकते, जिनके बच्चे तालीम से महरूम है क्योंकि उनके पास इतनी उनकी इस्तेआत नहीं है उनको तालीम देने की, या वो लोग जैसे कि आज हम जिंदगी गुजारे हैं उनके पास इतनी फरावानी नहीं है। तो आप पहले अपने रिश्तेदारों का, करीब के लोगों का ख्याल करें। तो वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है, किसी खाक नशीन मिस्किन को खाना खिलाना। फिर उसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए, फिर खासतौर से वो तवासो बिस्सब्री व तवासो बिलमरहमा। ये काम हो नहीं सकता जब तक आपके अंदर सब्र ना हो। इस राह में मुश्किलात तो आएंगी और मुश्किलात का मुकाबला वही कर सकता है जो साबिर हो। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली खूबी बताई गई थी, जब खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा को आपने आकर जो अपने जान की डर का बताया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि अल्लाह के रसूल आपके साथ ऐसे कैसे हो सकते हैं, आप तो यतीमों का ख्याल रखते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी ये काम किया करते थे। तो ये काम अच्छे कामों में शुमार होता है, रिश्तेदारों की खबरगिरी करना, बेवाओं की और यतीमों की खबरगिरी करना। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि वो शख्स जो किसी रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार यतीम की कफालत करे जन्नत में इस तरह होंगे, ये फरमाकर आपने शहादत की उंगली और बीच की उंगली उठाकर दिखाया और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखा। ये बुखारी की हदीस है। हदीस में आता है कि मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम से नेक सलूक हो रहा हो, और बदतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम से बुरा सलूक हो रहा हो। एक और हदीस में आता है, जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा और महज अल्लाह की खातिर फेरा, उस बच्चे के हर बाल के बदले जिस पर उस शख्स का हाथ गुजरा उसके लिए नेकियां लिखी जाएंगी। और जिसने किसी यतीम लड़के या लड़की के साथ नेक बर्ताव किया वो और मैं जन्नत में इस तरह हो गए, और फिर आपने दो उंगलियां बताई। जिसने किसी यतीम को अपने खाने और पीने में शामिल किया अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी, इल्ला ये कि वो कोई ऐसा गुनाह कर बैठा हो जो माफ नहीं किया जा सकता। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा दिल सख्त है। आपने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्किन को खाना खिलाओ। इन सारी अहादीस से आपको समझ आइए कि यतीम की कितनी अहमियत है, اور ان کی سرپرستی کتنا بڑا نیکی کا کام ہے جسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور یہ کام ہو نہیں سکتا جب آپ کے اندر ثابت قدمی، ہمت، استقلال نہ ہو، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، تواصب الصبری و تواصب المرحمہ، یعنی خود بھی یہ کام کرتے رہنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے جن کے اندر صبر ہو، یا جو ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے ہمیں اس پر ابھارا ہے۔ صبر کی تلقین، یہ صبر کیا ہے؟ تو یہ تو ہم دیکھ چکے کہ صبر کسی چیز پر ڈٹے رہنا، کسی راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا، یا اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کے خلاف روکے رکھنا، یہ سب صبر میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ صبر دراصل ہے کیا؟ کہ آپ ڈٹے رہیں، مقابلہ کریں، نفس اکساتا رہے گا آپ کو کہ یہ کام نہ کرو، لیکن آپ کو وہاں پر ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، یہی صبر ہے۔ اور اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور رحم کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، پھر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے جو بہت ہی اچھی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، یعنی عزت نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تین قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے، ایک دوسرے کی خیر خواہ کی جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں سے شفقت کی جائے۔ اور رحم، آپ دیکھیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اس کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا، باقی کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے جو وہ قیامت کے دن استعمال کرے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ پھر یہاں پر بتایا گیا کہ ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، اور واقعی میں ہماری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہم میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں جیسے صحابہ میں ہی ابو بکر صدیق تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نمایاں سب سے، اسی طرح سے اس کے بعد کے لوگ تابعین میں ایسے لوگ گزرے ہیں، محدثین میں لوگ گزرے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرتا رہا اور کرتا رہے گا کہ جن کی کوششیں مختلف تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی یہی کوششیں، بعض لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جو قیامت تک باقی رہ جائے گی۔ امام بخاری، امام مسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو کام وہ کر کے گئے آج آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں بخاری موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ ان کی کوشش مختلف تھی، ان کے دور میں اور بہت سارے لوگ بھی ہوں گے، ان کی کوششیں مختلف تھیں۔ ہر کوئی ابو ہریرہ نہیں بن سکتا یا ہر کوئی خالد بن ولید نہیں بن سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو بنے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کو استعمال کرے، لیکن اپنی کوشش میں لگا رہے اور کوشش ضرور کرتا رہے تاکہ اپنی ان کوششوں کی بنا پر آخرت میں اس کی کوشش قابل قدر ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو جیسی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہے گا، ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے دونوں زندگی آتی ہے، سامنے گناہ سے بھری ہوئی زندگی بھی آتی ہے جس میں لذت ہی لذت ہے بظاہر، لیکن وہ گناہ والی زندگی ہے جس کے لیے پھر آخرت میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور ایسے ہی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو مرنے نہیں دیتے، ان کے سامنے اگر برا راستہ آتا ہے تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز بری ہے، اسے نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے ضمیر کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر آسان راستے کی سہولت دیتا ہے، اس کو بھلائیاں اچھی لگتی ہیں، نیکیاں اچھی لگتی ہیں، برائیوں سے اس کا دل اوب جاتا ہے، وہ برائیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، سب کچھ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا راستہ اپنا لیتا ہے وہ خیانت، ظلم، زیادتی، اسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو وہی چیز آسان لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا سورہ نحل میں، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لیے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے۔ تو کون سا راستہ ہمارے لیے پھر بہتر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں چھوٹی سی تکلیف، یہ ہمیں قبول کرنا گوارا ہو، کس لیے؟ تاکہ آخرت میں آرام ہی آرام ہو۔ اور سکون تو کہاں ملے گا؟ جنت میں ہی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اور یہ کون ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا؟ دو چیزیں یہاں بتائی گئیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور نافرمانی سے بچنا۔ پھر اس کے مقابلے میں جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو دشوار گزار گھاٹی، یعنی وہ راستہ جس پر انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے نفس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اپنی ذات پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر کیوں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں کیوں دیا جائے، شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ شیطان کی بات نہیں مانتے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو واقعی میں ہر انسان کی کوششیں مختلف ہیں۔ آپ اپنے آس پاس میں نظر دوڑائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں لوگوں سے، فلاں کیا کوشش میں لگا ہوا ہے، فلاں کیا کوشش میں لگا ہوا ہے اور میں کس کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ اگر آپ کی کوشش آخرت کے لیے ہے تو الحمدللہ، اور اگر آپ کی ساری تگ و دو، ساری بھاگ دوڑ، ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب لو قبل اس کی کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ تو اپنے آپ کو کمپیئر کیا کریں کہ جو میں مسابقے میں لگی ہوئی ہوں، جو دوڑ، ایک کمپٹیشن، ایک ریس جو لگی ہوئی ہے، میں کس چیز میں کمپیٹ کر رہی ہوں، نیکیوں میں آیا یا دنیا کے لیے؟ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ بعض روایت سے بات ہی پتہ چلتی ہے یہ والی آیت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، آپ خود دیکھیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ اس طرح سے تعریف کرے کیا حال ہوگا، کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، یا وہ جس نے اپنا مال اللہ کی خاطر کیا، جو اپنا مال تزکیہ کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا ہے؟ جب انسان اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے، ایک تو چیز ہے فرض جو آپ کو اینی ہاؤ ہر حال میں پے کرنی ہے، کہ آپ اگر صاحب نصاب ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ کہ اس سے تزکیہ بھی ہوتا ہے، مال کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور اگر مال کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے تو سمجھیے کہ اسے بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ کیونکہ دراصل یہ انسان کا دل ہی تو ہوتا ہے جو مطلب اس کو بخیلی پر اکساتا ہے کہ مال جمع جمع اور سیاہ رہت کر رکھنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اس آگ سے دور رکھا جائے گا کون ہوگا جو پاکیزہ ہونے کی خاطر، اپنا تزکیہ کرنے کی خاطر اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور یہ کام وہ کیوں کرتا ہے؟ صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور عنقریب ولسوف یرضا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی رب راضی ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا آنر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف یؤتیک ربک فترضى۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں پر قسم کھا کر بات کی گئی ہے، اور پھر قسم کھائی گئی ہے کہ رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ جیسے کہ احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے، جب پہلی وحی آئی اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ وحی دوبارہ نازل ہو، ایک شوق آپ کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کو شاید یہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا جس کی بنا پر وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں پر دونوں بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات کا تو مطلب یہ کہ بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، یعنی ہمیشہ رات ہی نہیں رہتی بلکہ دن بھی آتا ہے، ہمیشہ تنگی نہیں رہتی بلکہ خوشحالی بھی آتی ہے، ہمیشہ تکلیفیں نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ راحت اور آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ پوری مکی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو مشکلات ہی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو مدنی زندگی تھی وہاں پر آپ کو جو ریسپیکٹ، جو آنر دیا گیا، اور آپ کو ایک اپنا لیڈر، رہنما مانا گیا، اور پھر وہاں سے خوشحالی اور ترقی کا دور شروع ہوا مسلمانوں کے لیے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں پر مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے انعامات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اس پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں، ہمارے لیے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یا ہم پر جو اس کی نعمتوں کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو احسان ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں۔ تو رب کی نعمت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایک تو ہوتا ہے زبان سے، اور ایک ہوتا ہے دل سے، اور ایک ہوتا ہے عمل سے۔ تو یہ تینوں قسم کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، کہ زبان سے بھی ادا کرنا ہے، دل سے بھی شکر گزار ہونا ہے، اور عمل سے شکر گزاری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان لوگوں کو دی جائے جو محروم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے ہم دوسروں کو مال دیں، اگر اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے دوسروں تک وہ علم پہنچائیں، یا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ دوسروں کو دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ نشرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ یہ بھی خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وہی جب آتی تھی، ہم جانتے ہیں کہ وہی کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ کسی کے بازو بیٹھے ہوتے اور اس کا پیر ہوتا تو وہ سمجھتے کہ گویا پیر ان کا دبا جا رہا ہو۔ اللہ کے رسول کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ پسینے سے آپ شرابور ہو جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سخت سردی کے دن میں بھی اللہ کے رسول کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے وہی کی کیفیت بہت زیادہ بھاری رہی ہو، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ کم کر دیا ہو، اس لیے کم کم آیتیں نازل ہوتی تھیں تاکہ ان پر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، بس حقیقت یہ کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اور واقعی میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کفار مکہ آپ پر طنز کیا کرتے تھے کہ ایک تو آپ کو اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ کو آپ کا خاندان ختم ہو جائے گا، یا طرح طرح کی فکریں کسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، اگر یہ قریش اس طرح سے کہتے ہیں تو کہنے دو، اور واقعی میں ذکر کس کا بلند ہوا؟ آج کوئی ابو جہل کا کسی کا نام لیتا ہے، کوئی ابو لہب کا نام لیتا ہے، آج کس کا نام لیا جاتا ہے؟ ہماری کوئی نماز اللہ کے رسول پر درود پڑھے بغیر ختم نہیں ہوتی، جب بھی اللہ کے رسول کا نام آتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو انٹرنیٹ پر وہ شیڈول مل بھی جائے گا جس میں پورا بتایا گیا ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ کس وقت کہاں پر اذان ہوتی ہے، وہاں کی اذان ختم ہوتی تو کہاں اذان ہوتی ہے۔ تو 24 گھنٹے مسلسل دنیا میں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا نام بھی بلند ہو رہا ہے۔ یہ آنر کس کو ملا؟ اللہ کے رسول کو۔ پھر اللہ کے رسول سے اس کی جو عزت ہے، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو کتاب لکھی گئی جس میں 100 گریٹ آدمی کے بارے میں، کہ 100 دنیا کے وہ لوگ جو بہت عظیم تھے، اس میں پہلا نمبر کس کو دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ لکھنے والا کرسچن ہے، لیکن اس نے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، بس حقیقت یہ کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ آپ دیکھیں، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول کو کس پروسیس سے گزرنا پڑا، کیسی تکلیفیں آئیں، کیسی مشکلات آئیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی تھی آپ کے اوپر، آپ جبکہ نماز پڑھ رہے تھے، کتنی بھاری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رومال سے آپ کی گردن کو اس طرح سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ تو ایک معمولی سی تکلیف ہے جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ طائف کا ذکر آپ پڑھ لیں، سفر طائف، اور کئی واقعات ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی بات نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو زندگی آسانیوں کا نام نہیں ہے، آپ اس زندگی کو گزار رہے ہیں تو دونوں چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ اور یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تنگی کو آسان کر دینا چاہ رہا ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اسی کی طرف رغبت رکھ۔ سورۃ تین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا، اس پر امن شہر کی، مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سورہ الق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اب تصور کریں ذرا کہ پہلی ہی 5 آیت سورہ الگ کی، یہ وہ مشہور آیت ہے جو پہلی وحی تھی، جس کو کہ جبریل علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے غار حرا میں۔ اور پہلی وحی میں ذکر کیا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیز پڑھی جائے گی جس میں اللہ کا ذکر ہوگا، وہی چیز فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس نے تم کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ قلم کا کتنا ذکر ہے آپ دیکھیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تو تیرے رب کی باتیں یا اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا، قسم ہے قلم کی، لکھنے والے فرشتوں کی، جو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، تو آپ خود دیکھیں کہ قلم کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، لکھنے کی، قلم کی، پین کی۔ تو کیا آج واقعی میں ہمیں لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہے؟ ہم تو ہمارے یہاں تو یہ تصور اور یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بس صرف شادی سے پہلے جو پڑھ لیا پڑھ لیا۔ کچھ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم نے پین کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی ہمارے یہاں زندگی کا مقصد بس شادی سمجھا جاتا ہے، اور شادی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا ایک اب کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ انسان کو زندگی بھر لکھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور جو بھی دنیا میں جو لکھے گا یہ اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ ایک نہیں کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں علماء کرام کے، جو کتابیں انہوں نے لکھی، اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کرام پیدا کرتا رہا۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے سب کچھ، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو وہاں پر پہلے پرمیشن دی گئی کہ جو وہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ کئی کتابیں انہوں نے ایسی لکھی جو کہنا چاہیے کہ نادر ہیں، یعنی ایسا انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اللہ کی صفات کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ایسی انہوں نے کتابیں لکھی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے پڑھ کر کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ قلم کا استعمال نہ کرتے اور وہ لکھتے نہ تو آج ہم تک یہ تحریریں پہنچتی. تو ان کی تحریر زندہ ہے، تو قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے لکھنا، آپ سوچتے ہیں کہ ہم کیا لکھیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں فائدہ ہو نہ ہو، لیکن آپ کے لکھنے کو لکھ لیا گیا، اس کو بھی لکھ لیا گیا کہ آپ نے اللہ کی خاطر جو کچھ لکھا. اگر آپ اللہ کی خاطر یا اللہ کی راہ میں ایک جملہ بھی لکھتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میری اس تحریر سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مرنے کے بعد 100 سال کے بعد وہ تحریر کوئی نکال کر پڑھے اور اس سے اس کو فائدہ ہو اور اس کا دل بدل جائے. آپ دیکھیں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، سالہ سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج ان کی کتابوں کی وجہ سے وہ لوگ زندہ ہیں، ان کا نام ابھی تک باقی ہے. تو لہٰذا ضرور کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، اور یہ قلم ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی تحریر ایسی لکھیں. پھر انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بل پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. کچھ تفاسیر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ آیتیں ابو جہل کے لیے نازل ہوئی تھی. اب یہاں پر نام تو نہیں بتایا گیا، پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں نام لے کر کسی کو بھی ڈسکرائب نہیں کرتا. اگر نام لے لیا جاتا تو بعد کے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اب ان آیات میں جس کا ذکر کیا گیا ہے یا جو باتیں بتائی گئی ہیں جس شخص میں ہوں گی، وہ جہنمی ہوگا، اب چاہے وہ ابو جہل ہو یا کوئی اور لوگ ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. وسجد وقترب کا لفظ آیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سوری صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ اور مانگو اس کے علاوہ. انہوں نے کہا کہ بس مجھے یہی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود سے. پھر حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو حدیث میں بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت بھی آئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے. تو اگر ہم کو اللہ کے قریب ہونا ہے اور جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، تو پھر کثرت سجود کو لازم کر لیں. اور کثرت سجود سے مراد یہاں پر فرض نماز نہیں ہے، یہاں پر نفل نماز کی بات کی گئی ہے. سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. کل سے جیسے آغاز ہونے والا ہے لیلۃ القدر کا. ابھی ہم نے ساری اتنی جو الحمدللہ ہم اتنے دن سے قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آیا ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایسی برکت عطا کرتا ہے، ہمارے وقت میں، مال میں، ساری چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے. اور اس کا ہم نے نمونہ دیکھ بھی لیا اپنی زندگی میں. ابھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر، جو لوگ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن سے کروانا تھا کروا دیا اور جن سے کام لینا تھا لے لیا، کہ اگر ہم چاہتے تو یہی وقت آرام سے بھی گزار سکتے تھے، ہم سو کر بھی گزار سکتے تھے یا کچھ اور بھی کام کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ انڈیا جا رہے ہیں، چھٹی جانے والے ہیں، تو چھٹی جانے کا کام بھی ہوتا ہے. اور کئی لوگوں سے بات ہوئی، وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم جوائن کرتے ہیں، یا ہم کہیں نہ کہیں ہر جگہ ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر دورہ قرآن چلتا رہا. کچھ لوگوں نے وہاں ڈائریکٹ جا کر جوائن کیا، کچھ لوگوں نے آن لائن جوائن کیا، اور جو لوگ رہ گئے وہ رہ گئے. آپ دیکھیں کہ جو لطف، جو مزہ اور جو قرآن کے ساتھ جڑنے کا جو ایک پیدا ہوا شوق، رغبت اور تعلق، ہم نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. جو قرآن سے ہم جڑے رہے وہ کیوں جڑے رہے؟ کیونکہ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اور شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات. آپ لوگ چارٹ میں ون بائی ون دیکھتے چلے جائیے کہ یہ جس میں قرآن نازل کیا گیا شب قدر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی ہوئی وہ رات تھی شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا. اب اس میں کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں. آپ نے شب قدر میں، یعنی جو راتیں تھیں، آپ نے اس میں عبادت کی. اور آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں خاص طور سے آپ کا معمول یہ ہو جاتا تھا کہ عام دنوں میں تو آپ کرتے ہی تھے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے رمضان میں، اور خصوصاً شب قدر کی راتوں میں، کیونکہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بتایا گیا. اس رات میں جو بھی کام آپ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کو 1000 مہینوں کے برابر کہا گیا. اور 1000 مہینے اگر اس کو کاؤنٹ کرے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ 83 ایئرز بنتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایک انسان کی جو ایوریج لائف ہے وہ 60 to 70 ہے، 60 سال سے 70 سال تک وہ جیتا ہے. لیکن انسان کی زندگی سے بڑھ کر 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب اس کو مل سکتا ہے ان راتوں میں اگر وہ قیام کرے. پھر جیسے آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بس 27ویں شب ہوگی، نہیں، بلکہ رمضان کی پوری آخری تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. سب سے بیسٹ نائٹ اس کو کہا گیا ہے، سب سے بہترین رات. اور کسی اور رات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، نہ شب معراج کا، نہ شب برات کا، ہمیں صرف شب قدر کا ذکر ملتا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں پر اس کو مبارک رات بتایا گیا. تو اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے شب قدر میں؟ عبادت کرنی ہے، ہمیں کثرت سجود کرنا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، استغفار کرنا ہے تاکہ ہم اس رات کی بھلائیوں کو یا جو بھلائیاں اس میں نازل ہوتی ہیں اس کو حاصل کر سکیں، اور دعا کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دعا سے تو بہت ساری چیزیں بھی بدل جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو کہتے ہیں نا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو دعائیں کرنی ہے، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہے، اور جو بھی نیک کام ہیں وہ نیک کام کرنے ہیں، اور فجر تک کرتے رہنے ہیں. کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اس رات اترتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. سلام الحیۃ حتی مطلع الفجر. جب پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں، تب آپ نے فرمایا تھا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے. اس لیے کثرت سے یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے، خصوصاً شب قدر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی ہمیں کرنی ہے اس رات میں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور جو بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر تلاوت آپ کو کرنی ہے تو آپ نماز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے علاوہ تلاوت کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آخری عشرے کی پوری 10 راتیں، جس کو سب سے بہترین رات کہا گیا ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. آپ تصور کریں ذرا کہ جو ایک رات ہے اور وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور یہ بھی کچھ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارش اگر ہو صبح تو یہ بھی ایک اس بات کی نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے وہی شب قدر ہو. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن اسی رات قرآن نازل کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کو اتنا اہم بنا دیا گیا اور اتنا اہم اس بتایا گیا. تو آپ خود سوچیں کہ جو کتاب نازل کی گئی وہ خود کتنی اہم ہوگی، اور وہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے اور میرے پاس ہے، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کتاب کو اٹھائیں، کھولیں، دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حلم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یہاں پر ہی آپ دیکھیں کہ ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا اور پیچھے پہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورۃ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے لے آئی جائے گی، اور کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے لے آئی جائے گی۔ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری حقیقتیں وہ بیان اگل دے گی، جو بھی لاشیں، جو لوگ اس کے اندر دفن تھے وہ نکال باہر کرے گی، جو راز چھپے ہوئے تھے زمین وہ راز بھی اگل دے گی۔ زمین بتا دے گی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ شخص میری چھاتی پر چلتا تھا، مجھ پر چلتا تھا، اور پھر اس نے یہ اور یہ کام کیے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جس خزانے کے لیے، جس گولڈ کے لیے، اور جس مال و دولت کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، تو یہ ساری مال و دولت کے سارے یہ میٹرز جو ہے وہ زمین کے اندر ہے۔ تو زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، لیکن انسان کے نزدیک اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آج جس کے لیے وہ مرا جاتا ہے۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی تاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ چیز؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ یہاں پر انسان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ الحاکم التکاثر، اس کو بس یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ کسی طرح سے دنیا میں آگے بڑھ جائے، مال و اولاد میں، دولت میں، اور اسی ریس میں وہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا، پوری زندگی تو اسی میں ضائع کر دی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور جب اس کی موت قریب آتی ہے، اس وقت وہ پھر کہتا ہے کہ فلاں اتنے کو دے دینا، فلاں اتنے کو دے دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت میں دینے کا کیا فائدہ، اب تو یہ مال دوسرے کا ہونا ہی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان کیا کرتا ہے، بس اسی فکر میں لگے رہتا ہے کہ دنیا حاصل کر لے، اور پھر موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو جو بھی کچھ کرنا ہے دنیا کی زندگی میں نیکی کے کام کرنا ہے تاکہ پھر آخرت میں فائدہ مند ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر، اس کے بارے میں امام ابن الجوزی کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو ایک برف فوش، یعنی ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، کہ جب وہ برف بیچ رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی گزرتے جا رہی ہے, ٹائم رکتا نہیں ہے, مسلسل ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے اور ٹائم کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور یہ وقت کے قیمتی ہونے کا احساس آپ کسی اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو بہت ہی سنجیدہ ہو پڑھائی میں, جو واقعی میں کچھ کرنا چاہتا ہو, جو اچھا رزلٹ لانا چاہتا ہو. آپ ٹائم کو کتنا بھی روکنا چاہیں ٹائم نہیں رک سکتا. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہا ہے. اور یہاں پر والعصر کا جو مطلب آیا ہے, یعنی والعصر اس سے زمانہ وہی زمانہ نہیں جو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا, بلکہ ہر زمانہ جو گزرتا جا رہا ہے. انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے. لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو آپ دیکھیں وقت تو ہر طرح سے گزر جاتا ہے, وقت تو کیسے بھی گزر گیا. اگر جو لوگ سو کر زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, وقت ان کا بھی گزر رہا ہے, اور وقت ان لوگوں کا بھی گزر رہا ہے جو اسی وقت میں کچھ کام انجام دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک جاب لیس شخص ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے وقت رک گیا, اور ایک جو جاب کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس سے وقت گزرتا جا رہا ہے, بلکہ دونوں کا وقت گزر رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت تو گزر نہیں ہے, لیکن اس وقت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خسارے سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو باتیں کہہ دی جاتی تو ہمارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ میں اور دو باتیں فرمائیں, تواصو بالحق و تواصو بالصبر. اور یہ تواصو کا جو لفظ ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی گرامر کی ٹرم جانتے ہوں تو یہ مقابلے کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کرتے رہنا. یعنی آپ نصیحت خود ہی نہیں کریں گے اپنے آپ کو, بلکہ نصیحت آمنے سامنے ایک دوسرے کو کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نصیحت جب بھی کی جاتی ہے کسی ایک, یعنی آپ اپنے آپ سے تو نہیں کرتے ہیں نا نصیحت, بلکہ سامنے والے کو کرتے ہیں. تو تواصو بالحق و تواصو بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. یعنی اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں, اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نو ڈاؤٹ ہر کوئی خسارے میں ہے. اور یہ جو والعصر ہے اتنی چھوٹی سی صورت ہے, کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جب بھی ملتے ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے, یہ پڑھا کرتے تھے. کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی صورت میں ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. سمجھے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا, اور لازمی بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گے, آپ ایک دوسرے کو حق بتائیں گے, تو آپ کو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا جزاک اللہ خیر, تھینک یو آپ نے ہم کو بتا دیا. اب خدا نخواستہ کوئی برے کام کر رہا ہے, آپ جا کر اس کو بتاتے کہ یہ برا کام ہے, تو کیا آپ کو وہ برداشت کرے گا, مسکرا کر آپ کا استقبال کرے گا؟ نہیں, لازمن وہ آپ کی بات کو اچھا نہیں مانے گا. ہو سکتا ہے آپ سے ناراض بھی ہو جائے, یا یہ کہے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. تو یہاں پر جب آپ حق بات کہیں گے تو اس کے جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا. تو اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی, کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس میں بہت سارے معنی کو چھپا دیا گیا ہے, اور ہم اس کو جتنا غور سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہماری بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اور یہ زمانہ ہمارے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے, جو کل وقت تھا وہ آج نہیں ہے, جو کل کا وقت گزر گیا ہم اس کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے, کتنا بھی پیسہ خرچ کر لے, جیسے آتا نہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, نیا دور دورہ دکھاتا نہیں, تو پچھلا گزرا ہوا وقت جو ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. تو جو وقت ہمارے پاس ہاتھ میں ہے تو کوشش کریں کہ اس وقت سے اچھی طرح گزار لیں, اور ایسے کوئی نیک کام کر لیں تاکہ وہ وقت ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے. سورہ حمزہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل حمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. یہ جو لفظ کا لفظ ہے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ویل لکل حمزۃ اللمزہ, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے. تانے انسان کب دیتا ہے؟ جب آمنے سامنے ہو. طنز کرنا, ٹونٹ کرنا, کہ سامنے والے کو بات بھی پہنچا دی جائے اور سمجھ میں بھی نہ آئے, یعنی ہماری بات بھی چلے گی اور اس کو تکلیف بھی پہنچا دی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لفظ ہے یہ, جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو اس کے معنی بتائے تھے کہ تیر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کچھ چبھونا. تیر بالکل چبھتا ہے نہ جا کر, تو بعض باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو چبھ جاتی ہیں. تو ایسی طنزیہ باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص اس کے لیے تباہی ہے. तो एक तो क्या करता है, वो ताने देता है, दूसरे बुराइयां भी करता है पीठ के पीछे, और फिर माल भी जमा कर करके रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज नहीं, वो शख्स तो चकना चूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा, और तुम क्या जानो कि क्या है वो जगह, अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचेगी, वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदि मुमद्ददा, वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों में घिरे हुए होंगे। और ये सूरत पढ़कर हमेशा प्रेशर कुकर की याद आ जाती है। कैसी कैसी सख्त चीजें भी प्रेशर कुकर में गल जाती है ना, आप जब ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं तो आप तसव्वुर करें जरा कि इंसान का क्या हाल होगा, कि आग दहकाई जाएगी, उस आग में इंसानों को डाला जाएगा और ऊपर से इसको बंद भी कर दिया जाएगा, यानी कोई हवा आने और जाने का कोई जरिया भी नहीं, बिल्कुल ऊपर से भाप भी आ रही हो और उस आग की तपिश भी हो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और अल्लाह करे कि हम ये दावत दूसरे तक पहुंचाए ताकि वो भी जहन्नम की आग से महफूज रहें। सूरह फील, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बि असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका हाल ये कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कहा जाता है कि 50 दिन पहले का वाकया है, इसलिए आपकी पैदाइश को आमुल फील कहा जाता है, और ये वाकया इतना मशहूर था और ताजा था। अब्रहा जब लश्कर लेकर आया काबतुल्ला पर हमला करने के लिए, उसको ढाने के लिए, तब अल्लाह तला ने अपने लश्कर भेजे जो परिंदों की सूरत में थे अबाबील, और जो अपनी चोंचों में कंकरियां दबाए हुए थे। और ये वाकया अभी का ताजा ताजा वाकया था, और जैसे कि हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे आपके दादा, उन्होंने खुद काबतुल्ला को पकड़कर दुआ की थी उसके खिलाफ को कि अल्लाह ये तेरा घर है, मैं तो मेरी मुर्गियां और अपने जानवरों का मालिक हूँ, मैं उन्हें बचा लूंगा और ये तेरा घर है लिहाजा तू इसे बचा। तो अल्लाह तला ने अपने घर को महफूज रखने के लिए, उसको बचाने के लिए परिंदों के झुंड भेजे थे। और आप देखें कि अल्लाह तला पीछे भी फरमा चुका है कि अल्लाह तला को जब खत्म करवाना होता है तो अल्लाह तला को बड़े बड़े लश्करों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह तला चाहे तो छोटे छोटे परिंदों से भी ये काम ले लेता है। आज भी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आज जो इतना जुल्म सितम मुसलमानों पर हो रहा है, अगर अल्लाह चाहे तो वो इस जुल्म सितम को खत्म भी करवा सकता है, अल्लाह तला के लिए तो बस कुन कहने की देर है। और वो चाहे तो इन लोगों को जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं इन्हीं को किसी के हाथों पिटवा दे, और अल्लाह करे कि वो दिन आए इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हमको अल्लाह ताला फरमा दे कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, इज्तिमाई कोशिश, कि हम खुद अपने तौर पर भी जाती तौर पर कोशिश करें अपने आप को बदलने की, मुआशरे को बदलने की, तभी अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला की मदद सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं आ जाती कि मैं हाथ पर हाथ धरी बैठी रहूं और तवक्कुल कर लूं अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी, नहीं, पहले खुद कोशिश करनी होती है, फिर साथ में अल्लाह ताला से मदद भी तलब करना होती है। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। चूंकि कुरैश मानूस हुए यानी जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमनता किया। आपको मालूम होगा ना, मक्का ऐसे बेआबो गया मैदान और वादी थी जहां पहाड़ ही पहाड़ थे, कोई चीज ग्रो होना तो दरकिनार बहुत ही मुश्किल था कि वहां पर ऐसी चीजें आ सकें, इतने दूर दराज की इस पर वाक्य था। लेकिन इस घर की वजह से अल्लाह ताला ने उनको अमन दिया। कुरैश के लोग सर्दी और गर्मी में यमन और फिर शाम का सफर करते थे, जब गर्मी होती तो उस मुल्क जाते थे जहां पर सर्दी होती, और जब सर्दी होती तो उस मुल्क में जाते थे जहां गर्मी होती थी। क्योंकि ये मक्का के रहने वाले थे लिहाजा रास्ते इनके लिए पुरअमन थे, कोई इनको छेड़ता नहीं था, जबकि उस वक्त रास्तों में डाका जनी आम थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस घर की वजह से जो तुम्हें इतनी आसानियां नसीब हुई हैं, इस घर की वजह से तुम्हें जो रिस्क मिला है, तो लिहाजा उसी बिना पर तुम इस घर के रब की इबादत करो जिसने तुमको खौफ से निकालकर अमन अता किया। सूरह माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यद्उ अल-यतीम। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सजा को झुठलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली जरूरत की चीजें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। यहाँ पर सवाली अंदाज में बताया जा रहा है कि वही तो है तुमने देखा जो आखिरत को झुठलाता है और फिर जो यतीम को धक्के भी देता है और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाता। आप यहाँ पर भी बात गौर करें, पीछे भी गौर किया होगा आपने कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता, बल्कि मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। اس سے بار بار یہ بات پتہ چل رہی کہ خود ہی نہیں کھانا کھلانا ہے مسکین کو بلکہ دوسروں کو بھی اکسانا ہے. آپ دیکھیں آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ ایک اکیلا انسان کتنوں کی مدد کرے گا, ایک کی, دو کی, دس کی, زیادہ سے زیادہ, اس سے بڑھ کر تو اس کی استطاعت نہیں ہوگی. تو اگر آپ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اکساتے ہیں اور سب مل کر یہ کام کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ آیت پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے نا کہ یہاں پر تو نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کہی جا رہی ہے. تو کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو کبھی دل چاہا تو پڑھ لیا, کبھی دل چاہا چھوڑ دیا. جب کوئی تقریبات ہوئی تو اپنے میک اپ کو ان کو اتنی فکر ہے کہ میک اپ دھلنا جائے تو وضو کرنا گوارا نہیں ہوتا اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. کوئی تقریب ہوتی ہے تو ان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا, کہتے ہیں شرماتی لوگ کیا کہیں گے, لو یہاں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یا جو لوگ آرام سے سوتے رہتے ہیں, جن کو فجر کی میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اچھا نیند زیادہ پیاری ہے, نماز تھوڑی ضروری ہے. حالانکہ مؤذن تو کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, لیکن وہ کہتے ہیں کہ النوم خیر من الصلاۃ, کہ نہیں نیند زیادہ بہتر ہے نماز سے. تو جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, پھر جو ریاکاری کرتے ہیں, اور ریاکاری تو آپ دیکھیں کہ جیسے لکڑی کی تلوار ہوتی ہے نا, کسی نے مثال دی تھی کہ لکڑی کی تلوار سے کیا آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں, دشمن کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں آپ ووڈن سورڈ اگر آپ کے پاس ہو تو؟ نہیں کر سکتے نا, وہ کیا کام آ سکتی ہے؟ لکڑی کی تلوار سوائے چولہے میں جھونکنے کے, چولہے میں جلانے کے کام آ سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو اسی طرح سے ریاکاری سے کیے گئے سارے عمل بیکار اور برباد ہو جائیں گے, اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. تو جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں, اور اس کے لیے دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے. ہم خود اس پر جو ہے قادر نہیں ہے, کیونکہ انسان کے دل میں تو آئے گا خیال یہ کہ لوگ اس کی تعریف کریں, کیونکہ انسان شروع سے اس بات کو پسند کرتا ہے. لیکن بار بار یہ اپنے دل کو سمجھاتے رہیں اور سوچتے رہے کہ لوگوں کی تعریف کرنے سے بھلا میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اگر میرا رب میری تعریف کر دے اصل فائدہ وہ ہے. تو نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھیں, نماز سے غفلت نہ برتیں, دکھانے کے لیے نہ پڑھیں, اور پابندی کے ساتھ پڑھیں, چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ ہو. سورہ کوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا, پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ جو کوثر ہے, دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. اللہ کے رسول سے کئی احادیث میں اس کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے اس کی جو اہمیت بتائی ہے, اس کا پانی کیسے ہوگا, کتنا سفید, کتنا شفاف اور کتنا میٹھا اور ٹھنڈا ہوگا. آپ نے یہ بھی فرمایا اس میں جو نیچے جو ریت ہوتی ہے پانی کے نیچے, مٹی جو ہوتی ہے, تو یہ اس میں مٹی اور ریت کی بجائے وہاں پر موتی ہوں گے, اور اس میں جو گلاس رکھے ہوئے ہوں گے, جو ساغر ہوں گے, وہ ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پلا رہے ہوں گے. کیونکہ جو بدعتیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ چاہے تو اس چیپٹر میں اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں, جو بدعت والا چیپٹر ہے احادیث کی کتابوں میں, کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور آپ کی ان سے ملاقات وہیں پر ہوگی کوثر پر. تب فرشتے ان لوگوں کو روک دیں گے اور آپ سے دور کر دیں گے اور کہیں گے کہ دوری ہو دوری ہو. جب اللہ کے رسول کہیں گے کہ ان کو آنے دو یہ میرے امتی ہیں, تب آپ کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ کون لوگ تھے آپ نہیں جانتے, جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. لہٰذا خود اللہ کے رسول فرمائیں گے سہکن سہکن, دوری ہو دوری ہو. حدیث میں آتا ہے وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی, مسلم کی حدیث ہے. میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا, یعنی سب سے پہلے اللہ کے رسول وہاں پہنچیں گے. کئی اور احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا, اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. انصار کو ایک دفعہ آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اور آپ نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربہ نوازیوں سے پالا پڑے گا, اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو. ابو برزہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے متعلق اللہ کے رسول سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, بلکہ کئی بار سنا ہے, اور اس کو جو اس کو جھٹلایا اسے اللہ تعالیٰ اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے. ایک نہر ہوگی جس کا پانی صاف و شفاف ہوگا, جو اسپیشل اللہ کے رسول کو دی گئی ہے. اور جو یہاں پر فرمایا گیا کہ تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تب کفار مکہ آپ پر اور الزام پھپتیاں کسنے لگے, طنز کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جڑکٹا ہے, اب تو ان کی اولاد ہی ختم ہو گئی, ان کا نام کیسے چلے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہی جڑکٹا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا نام اور کس کا زندہ ہے, کس کی عزت, اور کفار جو تھے وہ اپنے ہی اس میں آپ جل مرے اپنے جلن اور حسد میں. سورہ کافروں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو کہ اے کافرو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو آفر کی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے، تب اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا کہ ان کو جواب دے دو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا کہ سارے دین سارے ادیان ایک ہیں۔ وحدت ادیان کا تصور اسلام نہیں دیتا، اور یہ وحدت ادیان آج کل بہت زور و شور سے اس کی پبلسٹی جاری ہے پوری دنیا میں۔ لوگ کہتے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سارے مذہب برابر ہیں، تو سارے مذہب برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی ایک بالکل جدا گانا تشخص ہے اس کا۔ اسلام اور دوسرے مذہب برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام جو چیز سکھاتا ہے وہ دوسرے مذہب میں وہ بات نہیں ہو سکتی، وہاں پر شرک ہے، بدعت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسلام میں کمپرمائز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا تھا کہ کافروں سے کہہ دو تم تمہارے دین پر اور میں میرے دین پر، میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی طرف آؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو بعد میں ابو بکر صدیق نے بتایا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت ہنس رہے تھے کہ یہ بوڑھا شخص کیوں روتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں، ان کو تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا ہے، اور اس سورت کے نزول کے کچھ دنوں کے بعد ہی بتایا جاتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اور یہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب وفد کے وفد بڑے بڑے گروپ کی شکل میں لوگ مدینہ کی طرف آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ تھا کہ مکہ سے بے یار مددگار آپ کو نکلنا پڑا تھا، کہ مکہ والے آپ کو وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے، اور ایک وہ دن تھا کہ لوگ فوج در فوج آ کر اسلام کو قبول کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ دعوت کامیاب ٹھہری نہیں ٹھہری، اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا، پھل دیا، اور اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب اس طرح سے تمہاری دعوت کو کامیابی ملے، جب لوگ تمہاری بات ماننے لگیں، تو تم کیا کرو، تم غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اور اس سے استغفار بھی طلب کرو۔ انہ کان توابا، وہ مہربان ہے۔ تو ہمیں دراصل ایک اصول دیا جا رہا ہے، ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کامیابی کی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے، اور کامیابی کی صورت میں بھی تم کو تسبیح اور تعریف ہی بیان کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت ید ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے سب سے پہلا شخص جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کی دشمنی پر اتر آیا ابو لہب تھا، حالانکہ آپ کا چچا تھا۔ پھر اس کی بیوی تھی، وہ بھی اس کی سپورٹر تھی۔ اس سے معلوم ہے کہ جس طرح سے نیکی میں لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، تو برائی میں بھی لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اس کی بیوی کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑیاں لاتی تھی جنگل سے جا کر، تو اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی تھی، ادھر کی بات ادھر لگاتی تھی، اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک دفعہ آئی بھی تھی اللہ کے رسول سے کچھ بدلہ لینے کے لیے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ آئی اور کہنے لگی کہ کہاں ہیں تمہارے وہ صاحب، اور محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی، کہ جس کی مذمت کی گئی نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ اشعار بھی اس نے پڑھے تھے کہ ہم نے محمد کی نافرمانی کی، اور اس طرح سے ایسے اشعار کچھ پڑھے۔ جب یہ آئی اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تب ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہیں کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے، اور اس کے گلے میں کوئی ہار تھا کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ فخریہ کہا کرتی تھی کہ میں تو محمد کی دشمنی میں اپنا یہ ہار تک بیچ دوں گی، یعنی ان کے خلاف۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی جس کو وہ اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کرتی تھی وہی رسی اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، وہی ہار یا وہی چیز۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اسی لیے خلاصہ کہا جاتا ہے، ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے اس کو. اور ایک تہائی قرآن سے مطلب یہ نہیں کہ آپ تین دفعہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں یا قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا ایک طرح سے خلاصہ اس میں سمو دیا گیا ہے. کیونکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. پھر انبیاء اکرام کے قصے ہیں، پچھلی قوموں کے ذکر ہے اس میں، نعمتوں کا ذکر ہے. تو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے، اور یہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی بار بار اس کو پڑھا کرتے تھے ہر نماز میں. لوگوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ ہمیشہ وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم کیوں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. کیوں اس سورت سے محبت تھی؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہے یکتا، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثل شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، یا اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں. معوذتین، یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، دو پناہ دینے والی صورتیں. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، ہم اس کو مختصرا لے لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسے اثرات کر دیے گئے تھے، جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو اس وقت دوبارہ جبریل امین نے اس کو پڑھایا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو کے اثرات کو بھی زائل کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے سورہ ملک کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناز، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں ہتیلیوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پر اس کو پھیر لیتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یہاں پر رب کی پناہ میں آنے کی بات کی گئی کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں شر اور خیر دونوں رکھ دی ہے. لہذا ہم کو شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اور رات میں بھی چونکہ سارے وہ کام، چونکہ جتنے بھی جو جادوگر ہیں یا برے کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے برے کام رات میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تاریکی ہوتی ہے. تو اسی لیے رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں تو وہ دھاگے پر نوٹ لگاتے چلے جاتے ہیں گٹھانے باندھنا. اسی لیے صحابہ کرام اگر نارملی بھی کوئی دھاگے پر گٹھانے باندھتا تو وہ اس کو بھی جادو سمجھتے تھے. تو گرہوں میں پھونکنے والے یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ حسد کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اور عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ نظر جو لگنا ہوتی ہے، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا گیا، تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے کہ اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے چرچا نہ کیا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمتیں دی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حاسدوں کے شر سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہاں پر بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کہا گیا ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. یعنی یہ کون ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ شیطان بھی ہو سکتا ہے اور انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار آتا ہے. وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل قرآن ہم نے پڑھا ہے، اور کوشش کی گئی کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، اور جو اس کے اہم اہم جو تقاضے تھے ان آیتوں کو سمجھنے کے اس کو پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ مکمل ہو چکا، ورنہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان چاہے تو بھی، کرنا چاہے تو بھی، بعض اوقات حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت اس میں لگایا اور اس میں ساتھ دیا, اور آپ کی وجہ سے الحمدللہ ایک بہت بڑا کام پائے تکمیل کو پہنچا, اور اللہ تعالیٰ کے شکر احسان ہی کی وجہ سے یہ سارا کام ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. ہاں دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذو العرش المجيد, يا حي يا قيوم, يا عليم خبير, يا رحمن الرحيم, يا رب العالمين, يا ذا الجلال والإكرام. تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ. اے اللہ آپ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. اے اللہ ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ آپ کی تعریف بیان کر سکے. اے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر گھڑی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہماری زبان سے آپ کی تعریف کے وہ الفاظ ادا ہو سکیں جو آپ کو پسند ہو یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا رب العالمين. اے اللہ تعالی اے اللہ تعالی اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ ہم نے تیری خاطر یہ کام کیا ہے. یا رب العالمین اگر ہماری نیتوں میں کبھی کہیں کوئی کھوٹ آیا ہو تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دے. اے اللہ اسے درگزر فرما دے. رب العالمین تیری رضامندی کے لیے سارا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ. تیری رضامندی کے لیے کام کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس کام میں جو جو لوگ مددگار شامل تھے اللہ تعالیٰ سارے گھر والے اللہ سب گھر والوں کو اس کا اجر آخرت میں نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ سنتے رہے اللہ جو لوگ اس کو آگے پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے مدد سے اللہ ہم یہ کام کر سکے. رب العالمین تو گواہ رہنا ان سب کے نام بھی لکھ لے یا رب العالمین جو اس کام میں ہمارے ساتھ رہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا اس پر عمل کرنے والا بنا اور اس کو آگے تک پہنچانے والا بنا یا رب العالمین. یا رب العالمین ہمارے اس کام کو اس کوشش کو قبول فرما لے یا رب. اے اللہ یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے یا رب العالمین. یا اللہ یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. رب العالمین جیسا اس کا حق تھا ویسا ادا تو نہیں کر سکے یا رب. جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کوشش نہیں کر سکے یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں توفیق دے کے آئندہ ہم اس سے بہتر کام کر سکے رب العالمین. اے اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما لے یا رب. اے اللہ جن جن لوگوں نے اس کام میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. آخرت میں ان کو بہترین اجر دے. اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے یا رب العالمین. یا رب العالمین جب ہم وہاں جائیں تو ہمارا نام عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو. اے اللہ ہم خوش خوش پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف آئیں کہ جنت میں ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ ہوں یا رب. اے اللہ وہ لوگ سارے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اے اللہ وہ سارے ساتھی جو جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی جو قرآن سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دعائیں کی ہمارے سارے ساتھی جو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے اللہ ان سب کی جائز خواہشات کو پورا کر سب کو آخرت میں کامیاب کر دے یا رب العالمین. رب العالمین سینے سب کے دل کھول دے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما. اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار وجلہ حجتا یا رب العالمین. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اللہ ہماری قبر کا ساتھی بنا دے یا رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ اس وقت نام عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحم فرما دے، رب العالمین کوئی ایسا مددگار پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ جو دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مددگار پیدا کر دے کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، رب العالمین کوئی مسلمانوں میں سے ایسا مددگار پیدا کر دے جو ان کی مدد کرنے والا ہو، اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، رشتہ داروں پر رحم کرنے والا بنا یا رب، اے اللہ ہمیں اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے، انہیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، اے اللہ تعالیٰ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے ان کو بچائے رکھ یا رب العالمین، اے اللہ اس پر قابو پانے والا بنا دے، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا رب تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہمیں بہترین طریقے سے دین کی دعوت کا کام کرنے والا بنا دے یا رب، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی جتنی آرگنائزیشنز جو بھی یہ کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ، جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرما، دین کی راہ میں جن جن لوگوں نے قدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہر کوشش کو قبول فرما لے یا رب، اور آخرت میں ہم سب کی صحیح اور کوشش قابل قدر ٹھہرے یا رب، جب ہم تجھ سے ملے تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے انجام پر خوش ہو یا رب، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے اور قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ تعالیٰ تیری جو بہترین کتاب اور کلام ہمارے پاس ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا، جیسے صحابہ کرام کی تیری زندگیاں بدل دی تھی، اے اللہ ہماری زندگیاں بھی بدل دے، رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ہم دنیا میں ایک عزت حاصل کرنے والے بنے، اے اللہ آج ہمارا جو حال ہے مسلمانوں کا اس پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس دلا دے یا رب، رب العالمین اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا اور اللہ کے رسول کے سنت پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہر عمل سے ہمیں محبت ہو، ہم ان کی اطاعت کرنے والے بنے، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا ہم نے جو بھی کام کیا تیری خاطر کیا، اے اللہ تعالیٰ اس میں کہیں کوئی کمی اور بیشی ہو تو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے اور درگزر فرما دے، تو غفور الرحیم یا رب، یا رب العالمین ہمارے کام کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.